الحمد لله الذي المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وعن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال شيخنا وأستاذنا وإمامنا الشيخ شيخ المشايخ الباز الله الأشهب سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره النوراني في مكتوبات لا تطمع ان تدخل في زمرة الروحانيين حتى لا تعادي ولا تبالي عن جملتك او كما قال ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تقریر سننے آئے ہیں محبت سے اپنا ذوق بتائیں اور حضور کو سلام پیش کرنے کی نیت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد احترق واشهد ان لا اله الا رب غيره وانك مامون على كل غائب وكل شفيع يوما لا ذو شفاعه سواك بمغنم صواد بن قارب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمه للارامل مولا يا صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور ذیب سجادہ، حضور قبلہ، السید محمد اشرف جیلانی قبلہ دامہ برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام اور اشرف المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم عنا کے تمام فرزندگان اور تمام مریدین محبین جن کے خانہ نعمت سے یہ فقیر گناہگار حقیر بھی خوش اچی رہا ہے اور تمام جو ان کی زیارت سے متمتع ہو چکے رہے اور آج وہ اپنی قبور مقدسہ کے اندر دونوں شخصیات دونوں شیوخ شیخ ہیں. الحمدللہ ان کی فیوز و برکات اور ان کی خاص عنایات سے الحمدللہ ہم استفادہ بھی کر رہے ہیں, ہمارا یقین ہے. اور یہ محفل ہمارے لیے اس اعتبار سے باعث مسرت و برکت ہے کہ حضور محبوب یزدانی, حضور شیخنا استاذنا امامنا الشیخ اشرف سمرانی جہانگیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی مناقب اور خصائل و فصائل کو سننے کے لیے, اور حضور قبلہ مخدوم سمنا کے عرس پاک اس مقدس تقریب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ ہم پر اللہ رب العالمین کا بڑا شرف و کرم ہے کہ ہماری قسمتوں میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو مقدر کیا ہے, اس لیے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبتوں کو ودیت کر دیا ہے کہ جو اللہ کے خاص نمائندے ہیں اور اللہ کے خاص محبوب ہیں, اور ان کے ساتھ والہانہ انداز میں اپنی اظہار عقیدت کرنا اور اپنا اظہار کرنا یہ ہمارے عقیدے کی برملا ایک حقانیت کا ثبوت ہے کہ ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہے, ہماری دور الحمدللہ مرشدوں سے جڑی ہوئی ہے. ہم فخر سے اپنے استاذ کا بھی نام بتا سکتے ہیں اور الحمدللہ تہدی سے نعمت سے اپنے شیوخ کا بھی نام بتا سکتے ہیں, اور شیوخ اور اس اعتبار سے کہ سینے کے ساتھ اپنا شجرہ لگائے پھرتے ہیں کہ اپنے شیخ مکرم سے لے کر مولا کائنات تک اور مولا کائنات سے خلیفہ بلا فصل سے صدیق اکبر تک سب رہنماؤں کو ہم جانتے بھی ہیں, منزل کو بھی ہم جانتے ہیں, پتہ بھی ہم جانتے ہیں, رہنما کو بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ اہل سنت کی الحمدللہ یہ اختصاص ہے اور یہ الحمدللہ اہل سنت کی حقانیت ہے. بڑے بڑے مولوی بچ جاتے ہیں اپنے استاذ کا نام لیتے ہوئے, اگر صرف ان سے پوچھا جائے کہ حضرت کس کے ماننے والے تو بتاتے نہیں, ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب کس جماعت سے تعلق ہے تو بتاتے, بولو نہیں. اعتماد سے بیٹھنا, اولیاء کے قدموں میں بیٹھے ہو, یہاں پر خالص آتے منافق نہیں آتے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بات میں وہ کروں گا, یہ ہمارا کیمپ ہے جہاں پر نظریاتی تربیت دی جاتی ہے, تو لہٰذا اس حوالے سے میں کھل کر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. تو اس بات کو آپ ذہن رکھیں, ہمارا تو 24 گھنٹے کا ہی معاملہ ان سے ہوتا ہے, تو میں کیا لے کے کہ ہمارے استاد بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, میں عرض کروں کہ ہمت نہیں ہوتی کسی کو اپنے استاد کا نام بتانے میں, اور ہمت نہیں ہوتی کسی کو اپنے شیخ استاد اپنی تنظیم کا نام بتاتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کس قدر فرمان نصیب ہے اور کس قدر پھٹکار ہے کہ دنیا میں جن کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں تو کیا آخرت میں وہ کام آئیں گے؟ جب دنیا میں اعتماد نہیں ہے تو آخرت میں کہاں اعتماد رہے گا؟ اور سنی وہ ہے جو الحمدللہ دنیا میں اعتماد ان کا عرس مناتا ہے تو آخرت کی منزل میں انہی کو مقتدا یہی کرتا ہے, کیونکہ قرآن نے تو واضح طور پر کہا ہے نا جی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے, ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے, اٹھائیں گے. اب مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے, مقتدا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو اور پھر مرید کو اس پر اعتماد بھی ہو, مقتدی کو اپنے مقتدا پر اعتماد بھی ہو, متبع کو اپنے مقتدا پر اعتماد بھی ہو. یہ اہل سنت کا اختصاص ہے کہ حالات چاہے کس قدر بھی پیچ و خم کا شکار ہو جائے, انہوں نے اپنے مشائخ کا ذکر نہیں چھوڑا اور ان کی نسبتوں کو نہیں چھوڑا. تو یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ اعتماد ہے. کیا ہے؟ بولیے, اعتماد ہے. اب یہاں پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سورہ نحل کی میں آیت نمبر 75 آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور یہ بنیادی آیت ہے مشائخ کو سمجھنے کے لیے اور نظریات کو جاننے کے لیے, ذرا توجہ رکھیے اس پر. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس بات کو خود ذکر فرمایا کہ خدا نے ہر ایک کو برابر نہیں بنایا ہے, خدا نے ہر ایک کو بولو برابر نہیں بنایا, جو یہ کہے سب صحیح سمجھ جا وہ خود دو نمبر ہے, جو یہ کہے کہ ایک صحیح جان لو کہ وہی مومن ہے, اس لیے کہ کلمہ بھی شروع ہوتا ہے تو سب کی نفی سے ہوتا ہے, اور اس کا ثبوت جب آتا ہے تو ایک اس بات سے آتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, لا الہ الا اللہ کہہ کر جب آپ کلمے کو شروع کرتے ہیں تو سب کی نفی کرتے ہیں, اور الا اللہ کہہ کر ایک اقرار کرتے ہیں, تو لہذا کلمہ اس بات کو بتاتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہوتے, ایک ٹھیک ہوتا ہے. سب ٹھیک بولیے نہیں ہوتے ہیں, ایک ٹھیک ہوتا ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ہاتھ میں نہیں رکھا, کسی کو ٹھگ بھکاری بنایا, کسی کو مخدوم سمرانی بنایا, ٹھیک ہے, کسی کو خیرات میں سے کچھ حصہ نہیں دیا, کسی کو کونین کی دولت عطا فرمائی, کسی کی یاد کو لعنت قرار دیا, کسی کی یاد کو اپنا ذکر قرار دیا. یہ فرق ضروری ہے, یہ فرق بولیے, کسی کے قرب کو باعث عذاب بتایا اور کسی کے قرب کو ماننا اپنی مزاج کی دلیل بتایا, کسی کے خیال سے نماز کو فاسد قرار فرمایا اور کسی کے خیال سے نماز کو معراج کی طرف لایا, تو مطلب بتانے کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا نے شخصیات کو ایک جیسے نہیں رکھا, جو اس کے تھے ان کی عزتوں کو بیان کیا ہے, جو اس کے نہیں تھے ان کی لعنتوں کو ذکر کیا ہے. تو لہذا یہ جو کانسیپٹ اور نظریہ دیا جاتا ہے کہ جناب تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو کفار مشرکین کرتے تھے, ہم نے کہا جی ہم نے ایسا کیا کام کر لیا؟ کہنے لگے وہ بھی تو اپنے بتوں کی کو وسیلہ اور ذریعہ مانتے تھے, وسیلہ اور ذریعہ مانتے تھے, اور تم بھی اولیاء کو وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہو. میں نے کہا وابیوں ذرا عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. ایک آدمی گاڑی چلا نہیں سکتا اور ایک ڈرائیور ہے, اگر لائسنس اس نے جعلی بنا لیا یا چند لوگوں نے اس سے جعلی بنا کر دے دیا, تو کیا دونوں کا مقام ایک ہو سکتا ہے؟ اس کو دوسرے انداز میں آپ سنیں, یہ کہ اگر کفار نے بتوں کو کہ ما نعبدہم الا یقربونا الی زلفا, یہ آیت الحمدللہ سب پڑھتے ہیں, اور یہ آیت ایسی نہیں کہ آپ ہمیں پڑھ کے آج سنائیں جو آج اتر رہی ہے, یہ آیت 1400 سال پہلے اتر چکی ہے اور 1400 سال سے اس کا معنی متعین کر دیا گیا ہے. توجہ ہے, آپ ہمارے گھر سے قرآن میں آئیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میں نے کہا نہ, کوئی نئی آیت اتری ہے, آیت تو اتر چکی ہے, قرآن تو مکمل ہو چکا ہے. لہٰذا یہ ڈینگے مارنا کہ ہم ترجمہ قرآن میں بڑے ماہر ہیں, ہم تفسیروں میں بڑے ماہر ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ ترجمہ آپ ہی نے سمجھا یا 1400 سال سے لوگوں نے سمجھا بھی ہے؟ اور اگر 1400 سال سے اس کا معنی متعین ہو گیا ہے تو تفرقہ نہ پھیلاؤ, وہی بتاؤ جو سواد اعظم کا نظریہ تھا, وہی بتاؤ جو سواد اعظم کا نظریہ تھا, جو امت کا نظریہ تھا. لہٰذا اہل سنت کو سب سے پہلے یہ طعنہ دینا کہ جناب ہم آپ سے پوری اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ تم نے اولیاء کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کفار نے بتوں کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے کفار نے اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا, تم نے اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا. میں نے کہا تھوڑی عقل سے کام لو, کفار نے جس کو سفارشی بنایا وہ دو نمبر تھے, وہ اللہ والوں کی شان کو دیکھ کر وہ اپنے دو نمبر جالی کو سرسرے پر لا رہے تھے, لیکن جن اللہ والوں کے لیے اہل سنت نے نظریہ رکھا ان کو سنیوں نے نعرے لگا کر یہ منصب نہیں دلائے, اللہ نے انہیں فضل سے انہیں یہ منصب, اللہ نے یہ منصب انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے, اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ شانے انہیں اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے. کفار مشرکین نے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا, تو سفارشی بنانا یہ الگ مسئلہ ہے, سفارشی بنانا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ سفارشی بنایا جائے گا, یہ مسلم مسئلہ ہے, یہ غیر متنازع مسئلہ ہے, یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ سفارشی بنانا حق ہے, وسیلہ حق ہے, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو بنایا جا رہا ہے وہ اس منصب کا اہل ہے نہیں, جن کو اہل سنت بنا رہے ہیں ان کو سفارشی بھی خدا نے بنایا, منصب بھی خدا نے دیا, کفار جنہیں بناتے تھے نہ ان کی عزت کو ذکر کیا گیا نہ یہ منصب انہیں دیا گیا. تو زمین و آسمان کا فرق ہے, میں آپ کے اکلوں کے مطابق بات کرتا ہوں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے, صرف سفارشی کو دے کر ایک بنا لینا کہ وہ بھی سفارشی یہ بھی سفارشی, اس کو بات سنیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں جب سند حدیث پر, تو یہ شخصیت کا نام بڑے زور و شور سے لیتے ہیں لیکن دب کر اپنے حلقوں میں, امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ہماری بھی سند الحمدللہ شاہ عبد العزیز صاحب سے ملتی ہے, ہم سند حدیث میں امام احمد رضا سے ہوتے ہوئے شاہ آل رسول مہریلوی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہریلوی کی بارگاہ سے شاہ عبد العزیز صاحب تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کی پیدائش سے کئی سال پہلے وصال فرما چکے ہیں, اور دہلی کی وزیر برگزیدہ شخصیت ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے اور جن کے سامنے زانو تلمس خم کرنے والے امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی جیسی شخصیت ہے, اور بر صغیر کے اندر علم حدیث جو پھیلا وہ اصل میں مشیخ محقق نے اطلاع
شاہ بہت مودی سے دہلوی کے ذریعے پھیلا سن 10ویں ہجری میں، لیکن متاخرین کے اندر جو برزخ قرار پائے، جو جنکشن اور ماحص قرار پائے، اہل سنت کے نظریہ اور سیاق سند کے اندر وہ مجمع علیہ مسلم شخصیت حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز مودی سے دہلوی.
اس دور میں ہر شخص شاہ صاحب سے رجوع کرتا اور اپنے نظریات کو جانتا. اپنے نظریات کو بولیے، آپ یہ کہیں گے کہ تقریر میں آپ نے قرآن کا ترجمہ کرنے کی بجائے پہلے شاہ صاحب کا نام کیوں لیا؟ تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے. آپ ترجمہ کریں تو میں نہ مانوں، میں ترجمہ کروں تو آپ نہ مانو، لیکن آپ بھی انہیں رحمت اللہ علیہ کہیں گے، میں بھی رحمت اللہ علیہ کروں گا. تو دو نمبر آدمی تو رحمت اللہ علیہ کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، دو نمبر آدمی تو جنتی نہیں ہو سکتا. جب حضرت شاہ صاحب کو ہر حلقہ ذکر و فکر علیہ رحمہ اور جنتی قرار دیتا ہے تو بندہ جنتی صحیح عقیدے سے بنتا ہے، تو جو عقیدہ ان کا ہوگا تو یہ تو حل ہو گیا نا مسئلہ، قرآن کے ترجمے میں حل ہو گئے، تفسیریں بھی حل ہو گئی. تو جو عقیدہ رکھ کر وہ جنتی ہو گئے، وہ عقیدہ بیان کر کے میں جنت سے باہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ سمجھ رہے؟ اب آؤ جی قرآن کا ترجمہ کرو. میں نے کہا چپ رہو، اس قرآن کا ترجمہ تو مسئلے حل ہو چکے ہیں. یہ مسئلے تمہیں کتابیں نہیں پڑھی شاید، کس استاد کے پاس بیٹھو، فاضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، حاشیہ غزالی میں اس مسئلے کو سورہ فاتحہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والی تین جماعت ہیں. قرآن کو سمجھنے والی تین جماعت ہیں، فرما اصل میں قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ نبی کی ذات ہے. کون ہے بولیے؟ توجہ سے سنیے، میں آپ کو بہت بنیادی قیمتی بات بتا رہا ہوں. فاضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ یہ 10ویں صدی ہجری کے، ان کو بھی مجدد کہا گیا. حاشیہ بیضاوی ان کا اہل علم کے درمیان سند رکھتا ہے اور بڑے اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال کے خود سوانح کے اندر یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مصر پہنچا تو مصر میں جب میں نے اپنا نام لکھ کر دیا تو مصر کے تمام جامع کے استاد مجھے ملنے کے لیے آئے، اور بزرگ استاد بھی آئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے نہیں تھے، انہوں نے مجھے دعوت پیش کی اور کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر آئے. کہتے جب میں سارے علماء کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ میری ایسی کیا بات آپ تک پہنچ گئی تھی کہ آپ سارے علماء اس قدر استقبال کر رہے ہیں، میرا احترام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اقبال نامی کو کسی شخص کو ہم نہیں جانتے، لیکن سیالکوٹ کو ہم جانتے ہیں. اقبال نامی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اقبال نامی کسی آدمی کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن سیالکوٹ کو جانتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں آپ نے سیالکوٹ کو جانا کیسے؟ کہا ان سے تو ہم نے قرآن سیکھا، ان سے تو ہم نے دین سیکھا ہے. کہ وہ کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے فاضل سیالکوٹی عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ غزالی آگے کیا کہ ہماری سند کے اندر، اسناد کے اندر یہ اعلیٰ استادوں میں سے آتے ہیں، ان کے نام کی برکت ہی ہم ادب کرنے آ گئے کہ تم ہمارے استاد کے شہر سے. تو یہ جہانگیر کے دور کے ہیں، اور حضرت میاں میر شریف کے خاص دوستوں میں سے، حضرت میاں میر شریف جو لاہور میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے خاص رفیق دوستوں میں سے اور اہل سنت. اب آپ دیکھیں شخصیات ہی کے ذریعے دین آگے بڑھتا ہے. حضور کی شخصیت صدیق اکبر سے پہچانی گئی، صدیق اکبر حضور کی شخصیت فاروق اعظم سے پہچانی گئی، ان صحابہ سے پہچانی گئی. دین حضور کا حضور سے، اور حضور کا دین صحابہ سے، صحابہ کا دین اولیاء سے پہچانا گیا. تو یہ شخصیات شخصیت نہیں ہوتی ہیں، صحابہ اعظم کا ترجمان ہوتی ہے. اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ قرآن کے پیچھے چل. علماء نے فرمایا سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن کے ماننے والے اولیاء ہیں ان کے پیچھے چلنے میں دعا. حالانکہ سنیے میری بات، حالانکہ عماد الدین ابن کثیر میں اور دیگر علماء نے اس کی کئی تفسیریں بیان کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن علماء نے جس تفسیر کو زیادہ رائج رکھا، اور تفسیر علماء تشریف فرما ہے، قرآن کی ہر تفسیر اپنے وجوہ کے اعتبار سے حجت ہوتی ہے، لیکن جس کو ارجح اور جس کو اعلیٰ قرار دیا وہ یہ تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں کتاب اللہ نہیں کہا جائے گا بلکہ رجال اللہ کی لگائی جائے گی. کتاب تو سب پڑھیں گے، اس کو ثابت کرنے والے رجال ہوں گے، اس کو ثابت کرنے والے رجال ہوں گے. لہذا سیدھا راستہ انہی کا ہوگا جس پر نیک لوگ چلے گے. آج تو قرآن سب پڑھ رہے ہیں، قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، اس لیے علماء نے صراط مستقیم کی تفسیر میں جس قوم کو سب سے راجے رکھا تھا وہ افراد کا رکھا ہے، وہ صاحب کا نہیں رکھا، جبکہ صاحب بھی اس کی تفسیر بنتا ہے، قرآن بھی بولیے اس کی تفسیر بنتا ہے. صراط مستقیم سے مراد قرآن بھی ہے، لیکن قرآن صراط مستقیم کب ہمارے لیے بنے گا؟ جب اس کے سمجھانے والے بھی ایسے ہوں. تو کتاب اللہ ہدایت جہاں تقسیم ہوئی ہے،
ہدایت کو خدا نے صرف کتاب کی صورت میں نہیں رکھا، رجال کی صورت میں بھی رکھا ہے۔ کتاب صرف لکھی بھی نہیں، سمجھانے والے بھی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، ایک کتاب تو وہ ہے جو تاکوں میں رکھی گئی ہے، ایک کتاب وہ ہے جو گلیوں میں چل رہی ہے،
جو گلیوں میں چل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
حضرات اولیاء، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت،
یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا تھا نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سمجھے آپ؟ یہ راز کسی کو نہیں
معلوم کہ مومن، توجہ رکھنا، قاری نظر آتا ہے کہ حقیقت میں ہے قرآن۔ قاضی اولیاء، ایک انسان قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جو حق و باطل میں فرق کروا دے وہی فرقان و قرآن ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو عبارت میں ثابت ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو اس کے سمون سے بڑھ کر کلام کی طرف آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن صراط مستقیم ہے، لیکن قرآن کی فصل مميز اور اس تفسیر کا امتیاز جب بنے گا، فرمایا چلو ان کے راستے پر جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا۔
جو قرآن کی مجسمہ تفسیر بنے تھے، قرآن کی مجسمہ
تفسیر بنے تھے، اس لیے
قرآن نے کونوا مع الصادقین بھی کہا، تو وہاں بھی افراد ہی کی مراد لیا۔ ٹھیک ہے؟ یوم ندعو کل اناس بالامام کہا،
تو وہاں سے بھی بولیے افراد ہی مراد لیا، یعنی وہ افراد کا جو کمال ہے وہ قرآن ہی کا کمال ہے، لیکن قرآن کا کمال جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ریاض اللہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔
کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں، سب کہتے ہیں کہ جی قرآن کو مانو۔ میں نے کہا جی قرآن کو تو کہتے ہیں سب مانو، لیکن یزید کی زبان سے مانو یا حسین کی زبان سے، یہ فرق کرو ذرا۔
مجھے دس محرم میں ہمارے پاس ایک بندہ آیا، اس نے نو دن ہماری تقریر سنی تھی،
کہنے لگا آپ نے دسویں دن آپ نماز پر نہیں بولیں گے شاہ صاحب؟ میں نے کہا تم تو اب جائے گا نہیں بیٹھنا، میں نماز ہی پر بولوں گا، نماز ہی پر بولوں گا۔ میں نے کہا یہ دو نمبر بات کیا کر رہا ہے؟ نماز پھر اگر نماز کو سمجھنا ہے تو پھر دونوں خیموں میں نمازیں ہو رہی تھی، ابن زیاد بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا،
کوئی بت نہیں لے آیا تھا،
ابن سعد بھی بولیے
نماز ہی پڑھ رہا تھا، یزیدیوں کے خیموں سے بھی اذان ہی کی آواز آ رہی تھی اور نماز کی آواز آ رہی تھی،
لیکن بتاؤ رکوع دونوں کا ایک جیسا تھا، سجدہ دونوں کا ایک جیسا تھا، ہیت دونوں کی ایک جیسی تھی، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے ابن زیاد کی نماز مقبول ہوئی؟
نہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔
میں نے کہا بولو نا، آؤ سامنے آؤ، تبلیغیوں سامنے آؤ اور مجھے بتاؤ ابن زیاد کی نماز مقبول ہوئی؟
آپ بتاؤ، آپ تو ماشاء اللہ سب اہل ایمان ہیں،
ابن زیاد کی نماز مقبول ہوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور جو کہے تم اس کو چھوڑو گے پھر؟ بولو،
ابن زیاد کی نماز مقبول ہو سکتی ہے؟
نہیں سمجھ رہے میری بات؟
یزید نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، یزید کی نماز مقبول ہو سکتی ہے؟ بولیے، تو پتا چلا کہ نماز دونوں جگہ پر ہو رہی ہے، لیکن نماز ان بہادروں کی قبول ہو رہی ہے،
اور 73 حور تھے جو بعد میں آ گئے تھے،
تو نماز جن کی مقبول ہوئی وہ ایک تھے، پڑھی تو 100 جگہ جا رہی تھی، مقبول ایک جگہ ہوئی، اس لیے ہوئی کہ نماز ان کی مقبول ہوئی کہ جنہوں نے سر خدا کے آگے لیا، دل مصطفیٰ اور آل محمد کے آگے۔
یہ نسبت اور کرن تبلیغیوں جب تک پیدا نہیں کرو گے سر مونڈ مونڈ کے تھک جاؤ گے، قیامت میں فیصلہ ہوگا، ابھی بتاتا ہوں، کوئی نماز مقبول نہیں ہوگی۔
اور یہ آپ کہتے ہیں یہ کیسے مسئلے؟
میں نے کہا یہ حل ہو چکے ہیں پگلے، یہ تو حل ہو گیا ہے۔
نہیں سمجھ رہا میری بات؟
یہ حل ہو گیا ہے، سورہ منافقون پڑھو، یہ حل ہو چکے ہیں مسئلے۔ یہ کوئی مناظروں کے مسئلے، یہ کوئی اجتہادی مسئلے ہیں، یہ کوئی فروع کے مسئلے ہیں کہ جس پر رائے نہیں جائے؟
ارے یہ مسئلے تو حل ہو چکے ہیں، یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں کہ نفس نماز مقبول نہیں، نماز وہ مقبول ہے جس کی امامت عشق مصطفیٰ کر رہی ہو، نماز وہ مقبول ہے جس کی امامت احترام رسالت میں ہو رہی ہو، جس کی نمازیں محض نماز ہے وہ منہ پر مار دی جائے گی، اور جس کی نمازیں تعظیم مصطفیٰ کی اقتداء میں ہوگی وہی نماز مقبول ہوگی۔
وہی نمازیں بولیے، وہی نمازیں بولیے۔ یعنی کیا مقصد ہوا اس کا؟ کہ نمازیں وہی مقبول ہوگی جس میں نسبت اور احترام، جس میں نسبت اور۔ بولیے، اب یہاں پر ایک بات سنیے، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، قرآن، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے علماء نے اس تفسیر کو رائج اس لیے رکھا
کہ قرآن کو 2600 لوگ پڑھیں گے. آج تو ہندوستان میں سنیوں سے مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے پنڈت جی قرآن پڑھتا ہے. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ نیٹ پڑھتے گئے آپ. سکھ بھی قرآن پڑھتا ہے. میں آسٹریلیا گیا تو مجھے کسی نے کہا جی سبل میں عیسائیوں کا مناظر ہے, یہ بھی ذرا سنیے گا پھر سب. اور اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, یوٹیوب پہ اس کے مناظروں کی کلپ ہے, وہ مسلمانوں سے مناظرہ کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کو کہتا ہے, اور وہ خود اس کی پوری ڈبیٹ موجود ہے. وہ کہتا ہے جی میں سعودی عرب گیا, توجہ سننا, سعودی عرب گیا. میں نے سعودی علماء سے یہ پوچھا کہ ہم اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ ملا دیں تو ہم ہو جاتے ہیں مشرک. تم نے خانہ کعبہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم رکھے تو تم محمد کیسے؟ یہ اس نے تقریر میں کہا. سمجھ رہے میری بات؟ انہیں نجدیوں سے پوچھا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جملہ کہیں تو ہم مشرک. تم حجر اسود کو پتھر کو, جبکہ یہ عمارت بھی پتھر ہے, تم خود کہتے ہو نہ یہ پتھر خدا ہے, نہ یہ پتھر خدا ہے, نہ کعبے کی عمارت خدا ہے, کچھ بھی خدا نہیں ہے. تو یہ جو تم چکر لگا رہے ہو, یہ جو تم چکر لگا رہے ہو, یہ حجر اسود کو چوم رہے ہو, یہ شرک نہیں ہوتا. تو وہ خود کہتا ہے کہ نجدیوں نے مجھے کہا کہ ہم خود کنفیوز ہیں. نجدیوں نے کیا کہا؟ ہم کیوں خود کنفیوز ہیں کہ جب ماننا خدا کو ہے تو حجر اسود کی کیا ضرورت ہے, ماننا خدا کو تو اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی نجدی صحیح آ جاتا کہ یہ خدا نہیں خدا کے بارگاہ کے ذریعے ہیں تو یہ مانتا تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا نا. تو ہمارے عقیدے کو کہنے کی بجائے اس نے یہ کہہ دیا کہ کنفیوژن ہو گئی, لہذا اسلام کی صحیح نادی اگر کی ہے تو اہل سنت. جو عیسائی کو بھی جواب دے سکتا ہے, ہندو کو بھی جواب دے سکتا ہے. جو بولیے عیسائی کو بھی جواب دے سکتا ہے اور ہندو کو بھی جواب دے سکتا ہے. ابھی میں آگے آ رہا ہوں, ابھی سوالے کو بہت قیمتی حوالہ کے سامنے آ رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے. اب میں آپ میں سے کئیوں کا ذہن نہیں جانتا لیکن آپ آئے ہیں تو مجھے آپ کی سطح پر آ کر کچھ باتیں سمجھانی ہے, اس لیے میں تھوڑا باتوں کو پھیلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں گراؤنڈ بن جائے اور جو میں لا کر رکھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سن سکیں. توجہ رکھیے اس بات پر. قرآن تو سب پڑھیں گے, اختلاف قرآن میں نہیں ہے, اختلاف تفہیم میں ہے. اور تفہیم میں بھی نہیں ہے, پہلے فہم میں. وہ کہہ رہے جی تفہیم القرآن, میں نے کہا فہم القرآن تو آتا نہیں تھا ان کو, تفہیم القرآن کی 3600 غلطیاں اس میں, اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے. جگہ جگہ من گڑت حدیثیں لکھی ہیں اور جہاں حضور کی عظمت کی بات آئی اس کا انکار کر دیا. جیسے رد الشمس کا مسئلہ آیا تو مودودی نے برملا کہا کوئی حدیث ہی نہیں ہے, اور میں بتاتا ہوں سورہ کہف میں درجنوں جگہ پر اس نے جھوٹی حدیثیں لکھی ہیں, اس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے. صحیح ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, یہ جاہلیت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا. یہ حضرت نوح کے بارے میں لکھا کہ جاہلیت کا جذبہ اس کے اندر موجود تھا. تو منور حسن سے تو بڑے بدلے لینے ہم نے, نہیں سمجھا؟ اگر فوج پیچھے ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو بدلے لینے ہیں کیونکہ انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں. سیدہ خدیجہ کے بارے میں مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ نے وہی سیرت دو عالم کا وہی کا بیان آپ پڑھیں. کہا جی حضرت خدیجہ نے تو حضور کو کہا تھا گھبراتے کیوں ہیں, یہ کب کباٹ آپ پر آ رہی تو کیا وجہ ہے؟ میں تو پیری میں تو ابھی مال سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں اور آپ پیری کی دکان چمکانے کی کوشش کریں. تو ہم نے تو ابھی حضرت خدیجہ کی توہین کا بھی تو بدلہ لینا ہے. بولو لینا نہیں لینا؟ لینا کہ نہیں لینا؟ یعنی کس اعتبار سے لینا؟ اس اعتبار سے کہ اگر ریاست خدا کی قسم ہمارے علماء فتوا نہ دیتے اور یہی حق ہے اور اس پر ماننا ہے تو ہم وہ بات بھی آگے بڑھ کر کہتے, لیکن اس بات پر یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیدہ خدیجہ ہو, انبیاء ہو, صالحین ہو, ان سے محبت آپ کو اللہ کے لیے ہے, لہذا مقابلہ اس اعتبار سے ہوگا کہ جو ان کا ادب کرنے والا ہوگا تمہاری نظریں اسی کے ادب میں جھکیں گی, اور جو ان کو دماغ اور آنکھیں دکھانے والا ہوگا تمہاری عقیدت کی نظریں ان کے سامنے کبھی بولو نہیں جھکیں گی. کبھی یہ ووٹ جو دیتے ہو نا, ان کو ووٹ دینا حرام ہے. ووٹ دینا ہاں, میں مقابلے کی طاقت بھی رکھتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ اکیلا ہوں. انسان اپنی بات اس عقیدے سے کر سکتا ہے جو خود کر سکتا ہے. ان کو ووٹ دینا بھی حرام ہے, اس لیے کہ جس کے مزاج میں, جس کی گھٹی کے اندر اہانت رسول اور توحید کا باب موجود ہو, اس کے اندر آپ حصہ لگا کر صرف روڈ اور بریجز کے چکر کے اندر آپ پڑھ کر اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اب سنیے, قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے, قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے. اختلاف قرآن میں نہیں ہے, اختلاف فہم میں ہے, سمجھنے میں. کس میں بولیے؟ بہت آسان سولوشن بتا رہا ہوں. اختلاف میں کہتا ہوں جی مناظروں کی ضرورت نہیں ہے, اس فارمولے پر آئیے, اختلاف ختم, فرقہ واری ختم, اور یہ مجمع علیہ اصول ہے. اور مجمع علیہ اصول کیا ہے کہ قرآن میں پڑھوں تو آپ اعتراض نہیں کریں گے, اگر بہترین قاری پڑھے اس کے مقابلے میں ان کی پارٹی کے کوئی بہترین قاری پڑھے تو تلاوت میں اختلاف نہیں ہے. تلاوت میں اختلاف یہ جو میں عمومی معنی کر رہا ہوں اس کا عمومی, اور ظاہری معنی جو کر رہا ہوں اور من کل وجوہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہے سمجھنے. کس نے بولی ہے؟ تو لہذا آپ قاریوں کو سائڈ میں کریں, جو سمجھتے تھے ان کو تلاش کریں, کیونکہ جب قرآن ایک اس لیے ہوئی کہ قاریوں کو ہم نے پکڑا تو تلاوت ٹھیک ہو گئی, اب مفسر اور ترجمے والوں کو پکڑے تاکہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے, تو جب تلاوت اور ترجمہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ہماری ختم ہو گئی. نہیں سمجھا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ترجمے کے اعتبار سے ترجمہ کنہوں نے کیا؟ یہی حضرت فاضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ, عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اسی حاشیہ بیضانی میں صرفاتہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا فہم قرآن کی سمجھ میں عطا کی گئی ہے وہ تین جماعت. اور سن, یہ اصول ہے, یہ اصول ہے, یہ اختلافی بات نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, یہ اصول ہے. اجتہاد اس پر کیا جاتا ہے, اس کو نہیں چینج کیا جاتا, بنیادی پرنسپل چینج نہیں ہوتے, وہ تو مسلم رہتے ہیں. اس سے جو مسائل علت کے اعتبار سے استخراج استنباط کرنا ہے وہ بعد میں دیکھے جاتے ہیں. تو جو نچلے مسئلے ہیں جو اس پر قیاس کریں گے وہ اجتہادی ہوں گے, لیکن یہ اصول اپنی جگہ پر مسلم رہے گا. یہ اصول بولی اپنی جگہ پر. اور مسلم کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے تم دیکھو نبی نے کیا ترجمہ کیا. اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے والی تین جماعت ہے, سب سے پہلے نبی کی جماعت. پھر کون لگے ہمارے ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا ڈاکٹر تو بہت دور ہے بھائی, ابھی رکے رہو. عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اصول نقل کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والی جماعت پہلے انبیاء کی ہے, یعنی میرے آقا کی, ٹھیک ہے. دوسری جماعت اولیاء کی, بولو سبحان اللہ, دوسری جماعت اولیاء کی ہے. یہ نہ دیکھنا مجھ سے کئیوں کا اختلاف ہوگا, میری ذات کو رد کر دینا, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس سے اختلاف نہ کرنا, ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے. پھر یہ وہ ضروری چیز ہے جس کا میں بھی محتاج, آپ بھی محتاج. آج اس پورا شوب دور میں اپنی موت اور لوائے ہم تلے جمع ہونے کی حقیقت کو یاد رکھ کر اس بات کو سنیے, ہاں سنیے. فرمایا قرآن اس نے سمجھا وہ ذات مصطفیٰ ہے, ثم ان علینا بیانہ کا تاج نبی کے سر پر ہے. قرآن اس نے سمجھا وہ حضور کی ذات, پھر اس نے سمجھا وہ اولیاء کی ذات. فرمایا پھر تیسری جماعت وہ جو ممبروں پر علماء بیٹھ کر قرآن سمجھاتے ہیں. تیسری جماعت کون سی ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر قرآن سمجھاتے ہیں؟ اختلاف ممبر والے پر ہوا ہے, اختلاف ممبر والے پر ہوا ہے. میں کہتا ہوں اٹھ کر دوسری جماعت کے پاس چلو, اس لیے کہ تیسرا ان دونوں کا ترجمان تھا, اگر اس نے گڑبڑی کر دی ہے تو دو تو موجود ہیں, دو تو موجود ہے, لہذا وہ اپنی جگہ پر مستقل نہیں تھا. تیسری ذات مستقل نہیں تھی, وہ محض ترجمان تھی. اگر اس نے گڑبڑ کی تو اٹھ کر دیکھو کہ اولیاء نے اس کا معنی کیا. بولو سبحان اللہ, اولیاء نے اس کا معنی, بولو اولیاء نے اس کا معنی. اب میں کہتا ہوں اولیاء نے اس کا وہی معنی کیا جو غوث پاک نے فتوح الغیب کے اندر عقیدے لکھے ہیں, ملا شریف کے بارے میں, علم غیب کے بارے میں, حاضر ناظر کے بارے میں, اولیاء کی مدد کے بارے میں. غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں فتوح الغیب شریف, اور فتوح الغیب کوئی بنڈل بازی نہیں ہے معاذ اللہ, یہ غوث اعظم کی سند کے ساتھ وہ عظیم کتاب ہے جس کو ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوی جلد نمبر 11 کے اندر قبول کیا ہے. یہ جو ابھی سعودی عرب نے فتاوی شائع کیا نا, اس کی جلد نمبر 11 کتاب التصوف ہے, 3600 مقالے, یوں تو تقریباً 60 کے قریب تقریریں ہیں جو غوث اعظم اپنے منبر پر فرماتے تھے. وہ تقریریں اٹھا کر ابن تیمیہ نے اس سے مسائل نکالے ہیں اور غوث اعظم کی شان بیان کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحق ما شہید بھی رہا, اس کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اولیاء کا سب سے بڑا دشمن اس استعارہ کو قبول کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولیاء کا سب سے بڑا دشمن اس کتاب کو قبول کر رہا ہے. اور غوث اعظم سے کسی نے پوچھ لیا کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ اوے یہ سنیوں کی گپ نہیں ہے. کہتے جی آپ نے ہندوستان سے عقیدہ لے کر آئے. میں نے کہا رامائن تو لایا تھا, ہم قرآن ہی لائے ہیں الحمدللہ. رامائن آپ لے آئے تھے, ہم قرآن ہی لائے ہیں. اس لیے کہ رامائن میں لکھا تھا کہ سب ایک جیسے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ رحمان کے بندے اور ہیں اور شیطان کے بندے اور ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ تو سنی الحمدللہ آج درگاہ شفیعہ مقدسات کے اندر جو بیٹھا ہے، جو نظریہ لے کر بیٹھا ہے، اگر یہ کچوسا، یہ دہلی، یہ خیرآباد، یہ بریلی، یہ سہارنپور سے لے کر آیا ہے، تو یہ عقیدہ وہی ہے جو الحمدللہ مدینے سے کربلا، کربلا سے بغداد ہوتا ہوا ہندوستان، سمجھ رہے میری بات آپ۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے کہ ترجمے میں جب اختلاف ہو تو پھر اولیاء کی طرف آئیں گے، اور اس میں سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کی کتابیں موجود ہیں، داتا صاحب کی کشف معلوم صحیح صاحب کے ساتھ موجود ہیں، رسائل قشیریہ موجود ہیں، یہ عقائد کی تصوف کے ساتھ ساتھ نظریات کی وہ کتابیں کا لطائف اشرفیہ شریف آپ دیکھیے، یہ وہ عظیم سندے والی کتابیں ہیں جس سے ہم اپنے عقیدوں کو درست کر سکتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم سے کسی مرید نے یوں ہی پوچھ لیا کہ حضور، وہ چہیتا مرید تھا، یہ چالیسواں خطبہ ہے، پوچھا حضور یہ ولی جو ہے، یہ بندہ جب ولی بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اور یہ بھی بتا دیں جب بن جائے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے میں ولی ہو گیا۔ یہ بات تو غوث پاک ہی بتا سکتے ہیں۔ تو بات میں اتنا زور لگا کے جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ کچی نہیں ہے، اس لیے میں نے سند پر مختصر سی بات کر دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو رہتے اس ماحول میں، تو لہٰذا ہم آپ کو کوئی کنفیوژن والی بات نہیں پھیلائیں گے، یہاں سے جانے کے بعد کوئی آپ پر اعتراض کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان مشائخ کے نارائن کا صدقہ ہے کہ جو بزرگوں نے جس اعتبار سے لکھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس درد اور تکلیف کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، راتوں کو جا جا کر کھنگال کھنگال کر پہنچا رہے ہیں، صرف اس سماج ساتھ خدا کے واسطے ان کے قدموں سے جڑ گئے ہو تو بھاگنا نہیں، صحیح منزل پر آ چکے ہو، صحیح جگہ پر آ گئے ہو، صرف اسی اجر کا ہم تقاضا تم سے کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے، حضرت شاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا، اور غوث اعظم اللہ اکبر، غوث اعظم سے جب پوچھا گیا، اور غوث اعظم کے بارے میں شاہ عبداللہ مدنی سے دہلوی نے کیا لکھا ہمات میں، غوث اعظم پوچھا کہ ولیوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے، تو شاہ عبداللہ کہتے ہیں جس میں جذب ہوتا ہے، جس میں جذب کی کیفیت، یہ جذب کئی معنوں میں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عبارت پڑھتا ہوں، کہ جس میں جذب کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں ایثار قلندری کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ایک وہ شیخ کہے گردن رکھ تو گردن اتار کر دے، دین کے لیے جب اذان ہو، فجر کی اذان ہو تو بستر اس کو آرام نہ دے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ آرام دے، یہ جذب کی کیفیت ہے۔ پوچھا گیا ولایت کا اصل میں یہ جذب ہے، تو پوچھا یہ امت میں آیا کیسے، حضرت علی کے ذریعے آیا، شاہ ولی نے لکھتے ہیں امت میں راہ جذب کو، کیونکہ ہر صحابی کی جزی فضیلت ہے، ہم اہل سنت ہے، فضیلت علی الاطلاق سے صدیق اکبر کی مانتے ہیں، لیکن خارجی نہیں ہے اس لیے جزی فضیلت سب کی مانتے ہیں، بولو سبحان اللہ، راضی نہیں ہے اس لیے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، خارجی نہیں ہے اس لیے مولا کی جزی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، لہذا اہل سنت وہ ہے کہ جو افراد و تفریق سے ہٹ کر اعتدال کی راہ ہے۔ پوچھا حضرت شاہ عبد اللہ سے کہ یہ بتائیے کہ امت میں یہ کمال کو لانے والا کون ہے، کہا علی ہے، کہا اس کی کوئی مثال ہے، کہا شیخ عبد القادر، کہا سنو امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی، اور اس کی کامل ترین مثال شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس سے غوث اعظم کے مرتبے کو آپ دیکھیے، جب پوچھا گیا حضور کیا غوث اعظم نے نہیں پڑھا، یہ آیت غوث اعظم نے نہیں پڑھی تھی، والذین یدعون من دون اللہ، یہ آیت غوث اعظم کو نہیں آتی تھی، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، یہ غوث اعظم کے پڑھتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ غوث اعظم کو نہیں پتا تھا، غوث اعظم تو 55 سال تک قرآن کا درس دیتے تھے، اور پہلی تقریر آپ نے 55 سال کی عمر میں کی ہے، جو برملا آپ آئے ہیں لوگوں کے سامنے، تو 55 سال 90 سال کے قریب عمر شریف ہے، 55 سال تو صرف ریاضت اور دس میں رہے، اور برملا ممبر پر آئے تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ، جب آپ نے اپنا اظہار فرمایا تو عمر شریف 50 سال سے بولیں گے زیادہ تھی۔ اب توجہ کیجیے، یہاں پر غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور بندہ ولی کب بنتا ہے، یہ نہیں کہ لوٹا اٹھائے تین دن اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، ہم نے کہا وہ اللہ کے ولی ہوتے تو چرچ کے کیسز پکڑا جاتی، پھر ابھی دیکھو کہ ایک دہشت گرد پکڑا گیا رہا ان سے، پڑھتے ہو میڈیا، پڑھتے ہو میڈیا، دیکھتے ہو اخبارات، دیکھتے ہو تو کچھ سنو، ہم اس سطح پر آ کر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس لیے آ رہے کہ تم کچھ سمجھدار تو بنو، تم اپنی سطح کو تو بلند کرو، تو اپنی صلاحیت کو انکریز کرو، اوپر لاؤ، اور اپنے اندر سے کنفیوژن دور کرو، جب بادشاہوں کے ساتھ بیٹھو تو دل بھی پھر شیروں والا رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ پھر شیروں والا رکھو اور یہ دل پورا پورا مصطفیٰ کو دو، یہ پورا پورا اولیاء کو دو. اس میں تذبذب نہ لاؤ، نفاق نہ لاؤ. نہیں یار یہ تو سخت بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر مرشد کے پاس جا کر کچھ ضربے لگا. یہ غیر کی محبت آ کیوں رہی ہے؟ یہ دل تو تھا مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے غلاموں کا. اس میں تو عقیدت اس کی ہونی چاہیے تھی جو حضور کا رب کرے. اگر اس میں لحاظ گستاخوں کا آ گیا تو سمجھ لے میرے پاس نسبت نہیں پہنچی فوراً کا شیخ کے پاس، کیونکہ یہ ملا کا کام نہیں ہے، روحانی کام ہے کہ شیخ اس پر توجہ کرے اور تیرے دل کی تطہیر کرے اور تیرے عقیدے کے اندر عقیدے کو رسوخ کرے. غوث اعظم سے پوچھا حضور بندہ ولی کب بنتا ہے اور بن جائے تو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو غوث اعظم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا چند چیزیں بندہ چھوڑے نا تو ولایت کی ضمانت مل جاتی ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا پہلے حسد چھوڑے، بغض چھوڑے، ریاکاری چھوڑے، تسنن چھوڑے، اخلاق رذیلہ خبیثہ چھوڑے. فرما لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تبادی و تبادی عن جملتی. جب تک تو یہ غلیظ اخلاقی عادتیں چھوڑے گا نہیں تو تصور بھی نہیں کرنا تو اولیاء کی جماعت میں آیا. مرید نے سوال کیا حضرت اگر چھوڑ دیا، چلو مان لیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تو یہ ولایت کے دروازے کے اندر کرے گا، اندر کرے گا. کہتے یہ ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جو تم نہیں کر سکتا یہ ولی کر سکتا ہے. دروازے کے اندر تجھے خدا کرے گا. دوسرا سوال تھا کہ اسے پتا کیسے چلے گا میں ولی ہو گیا؟ غوث اعظم کہتے ہیں ایسے پتا چلے گا کہ وہ تو منو علی الاسرار والعلوم لدنیت ویرد علیک التکوین. فرمایا کہ پھر وہ دیکھے گا لوگوں کے چہروں کو دیکھے گا اور چہروں کی جگہ پر لوگوں کے راز اور دل کی باتیں آ رہی ہیں. وہ آنکھیں بند کرے گا تو پوری بستی کے اشارے اس کو آ رہے ہوں گے. وہ تو منو علی الاسرار علوم لدنیت، خدا اسے اپنے اسرار اور راز غیب کے کارخانے کا چوکیدار بنائے گا. کہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، پھر اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ لوگوں کے دلوں کو دیکھ رہا. یہ غوث اعظم اپنے مرید کے لیے مان رہے ہیں. توجہ ہے، یہ خبیث رسول اللہ کے لیے شرک کہتے ہیں، یہ عقیدہ غوث اعظم اپنے مرید کے لیے مان رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ توجہ اس پر رکھنا. فرمایا کہ وہ غیب کی اس جگہ پر پہنچے گا کہ اس کے سامنے غیب شاہد ہو جائے گا، حاضر ہو جائے گا. اور فرمایا اس کے بعد ایک کمال کا مرتبہ ایسا آئے گا، وہ یرد علیک تکلیف، وہ پتھر کو پکڑ کر کہے گا سونا ہو تو سونا ہو جائے. خدا اسے کن کی طاقت دے گا، اختیار تکلیف دے گا. علماء بیٹھے ہیں نجلی حضور کے لیے اختیارات تکلیف کو شرک کہتے ہیں، اختیارات تشریف کو شرک کہتے ہیں. غوث اعظم اپنے مرید کے لیے اختیارات تکبیری مانتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا یا اللہ ملا کے پیچھے نہیں چلیں گے، اولیاء کے پیچھے چلیں گے. تو اب اس کو پہچانے آ، سمجھ رہے؟ پہچانے. ایک جگہ بحث ہوئی تو میں نے یہ حوالہ رکھا، کہ لگا نہیں یہ کوئی حدیث پڑھے آپ. میں نے کہا یہی پڑھے رہے، یہی پڑھ پہلے سورت کر. کہنے لگے قرآن پڑھے. میں نے کہا یہی قرآن کا ترجمہ، یہی پڑھ دوں. کہنے لگے یہ کیوں؟ میں نے کہا خدا سے منافقت کرتے ہو، ابھی تم نے نماز پڑھی اور نماز میں تم نے وعدہ کیا یا اللہ چلاؤ کے راستے پر جن پر انعام ہوا، بتا غوث اعظم انعام یافتہ ہے کہ نہیں؟ کہے. میں نے کہا خدا سے منافقت کرتا ہے، ابھی تم نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ چلوں گا ان کے راستے پر جس پر تم نے انعام کیا ہے، تو انعام یافتہ بندے کا راستہ آ گیا، اب کیوں آ رہا ہے؟ صراط مستقیم یہی ہے جو غوث اعظم فرمائے. بولیے صراط مستقیم یہی ہے جو غوث اعظم فرما رہے ہیں. اب آئیے ذرا پچھلی طرف. حضرت شاہ عبد العزیز مودودی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، ان سے آپ کو عقیدہ ملے گا. یہ رجال اللہ ہے، ان سے آپ کو بولیے. یہ بخاری کتاب العلم کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا آخری دور میں علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. پوچھا گیا کہ علم اگر اٹھ جائے گا تو کیا کتابیں اٹھ جائے گی؟ اللہ مہینے کو اٹھا کر دیکھیں، فتح الباری اٹھا کر دیکھیں. فرمایا کتابیں لائبریریوں کی زینت رہے گی، علماء نہیں رہیں گے، سمجھانے والے نہیں رہیں گے. تو دلیل کیا بنی کہ اصل کتاب ہمارے لیے ثانوی ہے، اصل ذات اس بندے کی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ کتابیں تو لائبریریوں میں ہوں گی لیکن پھر بھی گمراہیاں پھیل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اولیاء نہیں رہیں گے، وہ سمجھانے والے نہیں رہیں گے. لہذا سنی شجرا پڑتا اس لیے ہے، لوگوں کا نام لیتا اس لیے ہے، افراد کا نام لیتا اس لیے ہے کہ افراد ہی صراط مستقیم ہوتے ہیں. افراد ہی بولیے نہیں جی کہتے جی قرآن پڑھو افراد کا نام لو قرآن پڑھو قرآن پڑھو افراد کا نام لو قرآن پڑھو میں نے کہا قرآن پڑھو افراد کا نام نہ لو تو یہ جو چلنا افراد کے راستے پر وہ افراد ہے کون قرآن کہتا میں نے نبیین وہ صدیقین وہ شہداء وہ صالحین نبیوں کا راستہ صدیقین کے ذریعے پتا چلے گا صدیقین کا راستہ شہداء کے ذریعے پتا چلے گا ان سب کا راستہ صالحین کے ذریعے پتا چلے گا تو صالحین کسی کتاب کا نام نہیں ہے یہ ذات اور فرد کا نام ہے تو صالحین پہلے متعین کرو کہ صراط مستقیم پر صالحین ہوں گے میں ایک کاغذ آپ کے آگے رکھتا ہوں ایک کاغذ اپنے آگے رکھتا ہوں تیرا جو دل چاہے صالحین کے نام لکھ جس کو تو صالح سمجھتا ہے جائے دیوار کے پیچھے چھپ کے لکھ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے لکھ اور صالحین کا اگر تو نام لے گا تو چار میں سے اگر تین کو میں نہیں مانوں اگر ایک کو بھی صالح مان لیا تب بھی جنت کا راستہ ہے کیونکہ ہر شخص ہر ایک ذات اپنی جگہ پر مستقل ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے تو تمہیں کوئی صالحین ملا یا نہیں ملا یہ دین تم تک پہنچا کس کے ذریعے کس پر تم نے اعتماد کیا کس پر تم نے بولیے اعتماد کیا یہ سنی ہے جو اعتماد کر کے تقلید بھی کرتے ہیں اعتماد کر کے مرید بھی ہو جاتے ہیں تو لہذا یہی صالحین کا راستہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس ایک ہندو نے خط لکھا اب سنیے ذرا اس بات یہ مسئلے حل شدہ ہیں یہ خامخا اٹھاتے ہیں اور یہ ٹاپک ختم ہونا چاہیے اگر آپ اس کو یاد رکھیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو ایک ہندو خط لکھتا ہے مل کر کے یہ کس نے لکھا خط ایسا نہیں ذرا زور سے بولیے کس نے لکھا خط ہندو نے کس نے لکھا اور مجھے کہنے دیجیے فتاوی کا ترجمہ بھی دیوبندیوں نے کیا ہوا ہے برہمن نے کیا کس نے سوال کیا بولو مل کر برہمن نے سوال کیا برہمن نے یہ نہیں کہا برہمن نے یہ نہیں سوال کیا کہ مزار الگ اور مورتی الگ برہمن نے یہ سوال کیا شاہ صاحب سے اور شاہ صاحب غیر متنازع شخصیت ہیں ان کے عقیدے کی درستگی کی بنا پر انہیں جنتی کہا جاتا ہے ان کے عقیدے کی درستگی کی بنا پر ان کو مقتدا کہا جاتا ہے ان کے عقیدے کی درستگی کی بنا پر ان کو امام کہا جاتا ہے ان کی کسی ایک تحریر میں بھی گمراہی آ جائے تو وہ امامت نہیں رہے اگر ایک تحریر کے اندر بھی بد مذہبیت کے شرک کا الحاد آ گیا تو امامت تو نہیں رہے گی کیونکہ ایک کفر جو ہے سب چیز کو اٹھا دیتا ہے اور ایمان جو ہے وہ سارے کفر اٹھا دیتا ہے اب ذرا سن لیجیے اس بات کو شاہ صاحب سے جب سوال ہوا تو میں جو چاہتا ہوں تو سوال ہندو برہمن یہ کر رہا تھا کسی مسلمان نے آج تک یہ سوال نہیں کیا یہ جو آج یہ جو راگ لپ رہے ہیں نا اور یہ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہندو جو ہے وہ پرشاد بانٹتا ہے اور یہ نیازیں بانٹتے ہیں یہ یوٹیوب پر بھری ہوئی چیز ہے ہندو جو ہے وہ پرشاد بانٹتا ہے اور جو ہے یہ نیازیں بانٹتے ہیں ہم نے کہا دونوں میں فرق نظر نہیں آتا تجھے اللہ تو فرق کرتا ہے فرق نظر نہیں آتا فرق کیا ہے تو میں نے کہا پھر آ جا ہندو جو ہے گنگا کا پانی پیتا ہے مسلمان جو ہے وہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو پھر فرق کر کے بتا ہندو جو ہے وہ مردی کو چومتا ہے جو پتھر ہے مسلمان حجر اسود کو چومتا ہے وہ بھی پتھر ہے اب فرق کر کے بتا اور یہ فرق آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے جب صفا مروا کا حکم آیا تو حضور نے فرمایا صفا مروا میں بھاگو تو صحابہ نے کہا حضور کیسے بھاگے کہا کیوں وہ تو کافر نے اپنے بت رکھے آصف اور نائلہ یہ دو بت تھے یہ دو بت تھے مکہ کے کفار کے یہ بت رکھے تھے اور وہ اس کی تعظیم میں دوڑتے تھے وہ اس کی تعظیم میں دوڑتے تھے اب دیکھیں ظاہری سٹائل بالکل پریکٹیکل طور پر ایک ہی ہے اب وہ دوڑ رہے ہیں سرکار نے صحابہ کو کہا تم بھی دوڑو تم بھی دوڑو تو صحابہ طالب علم ہے تلمیذ ہیں حضور کے صحابہ پر تبرہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور کے شاگرد ہیں ہاں جب حضور کی لمحات ظاہری مکمل ہو گئی اور جب ڈگری ان کو دے دی گئی کلہم عدول تو اب بتاؤ کہ پھر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا اور یہ کلہم عدول کی سند جو ہے یہ صحابہ کے سروں پر ایسے ہے کہ اگر کوئی تاریخ کہے نا حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا ہم کہیں گے تاریخ کو ڈبے میں رکھ یا ڈسٹبن میں ڈال اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ کر رہا ہے کہ الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون حدیث میں آگے کلہم عدول اب وہی بات امیر معاویہ کے بارے میں مانی جائے گی جو ان کی صحابیت کو ثابت کرے گی جو صحابیت کے خلاف ہوگی ہم اس کو دیوار پر ماریں گے اس لیے کہ جو صحابی ہے اس کو تار سے بچانا بھی اہل سنت اب یہ جملہ صحابہ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں یہ جملہ صحابہ کے بارے میں اب سنیے یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے وہ برہمن سوال کیا کرتا ہے یہ سوال جو آج گردش کر رہا ہے نا کہ جناب جو ہے یہ مزارات کی طرف جاتے ہیں کفار جو ہے وہ بتوں کی طرف جاتے تھے وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے تھے ارے بھائی وسیلہ اپنی جگہ پر جائز ہے اگر کوئی غلط تلاش کر رہا ہے تو ہم کیا کریں اس کو جانا ہے بس میں بیٹھ کر لانڈی، وہ بیٹھ گیا ہر چوکی کی گاڑی میں، وہ نکل گیا بلوچستان، تو کیا بس میں بیٹھنا ناجائز ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی، بس میں بیٹھنا تو ٹھیک ہے، ابے لیکن نمبر تو دیکھو پہنچا سکے گی کہ نہیں پہنچا سکے گی، تو نفس وسیلہ تو جائز ہے لیکن ذریعہ جس کو تم نے بنایا وہ الگ تھا، مسلمان سنیوں نے ذریعہ صحیح بنایا اس لیے خدا کی رحمت مل گئی۔ ذریعہ تو ہے، ذریعہ بنایا، اور ذریعہ کیسے نہیں بنایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے پاس آئے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی محبت جب بھڑک اٹھی تو تقاضا کیا کہ حضور ہم عشق و محبت کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار سمجھ گئے کہ اب ان کی توحید عروج پر ہے، ان کا یقین عروج پر ہے، انہیں خارج میں ایسے مظاہر دکھانے پڑیں گے جس سے یہ قرار پائے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی محبت کا سرور بڑھ گیا ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ حجر اسود کو چوم لو، ایسا ہی ہے جیسے خدا کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، یہ بخاری کتاب الحج میں ہے۔ فرمایا جاؤ اللہ جا کے حجر اسود کو چومو، اس کالے پتھر کو چومو، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم خدا کے ہاتھ کو چومتے ہو، اس لیے کہ خدا کا تو ڈائریکٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ذریعہ ہونا چاہیے۔ فرمایا جاؤ حجر اسود کو چومو، اور اس لیے سے چومو کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو حجر اسود کو حضور نے چوما تھا، وہ اللہ کا ہاتھ بن گیا، تو پتا چلا حضور سے چومے وہ پتھر بھی ہو وہ خدا تک پہنچا دے، تو میرے مصطفیٰ کی ذات میں کتنا کمال ہے، وہ عین ذات میں کتنا کمال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عین ذات میں کتنا کمال ہے۔ کہتے جی یہ دونوں طرف سے ایک ہی چیزیں ہیں، یہ ہندو بھی یہی کرتا ہے، مسلمان بھی یہی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا آج تو چینل آن ہے، اگر کوئی مکہ شریف کا چینل لگانے کے بعد انڈین چینل لگا ہے، اور دونوں جگہ پر ہے تو پانی نا، ادھر زمزم ہے ادھر گنگا کا پانی ہے، ادھر مورتی ہے ادھر حجر اسود بھی پتھر کا ہے، ادھر مورتی کے گرد چکر گھما رہے ہیں یا کعبہ جو پتھر کا اس کے گرد چکر ہو رہا ہے، لیکن فرق کیا؟ اس میں تو فرق ہے نا۔ تو میں نے کہا وہی فرق دیوسان نیاز کے اندر اور پرشاد کے اندر ہے، سمجھ رہے؟ وہی فرق مورتی اور گنبد والے مزاروں کے اندر ہے۔ یہی مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تو جہاں ملا رہا ہے یہ ملانا دین نہیں ہے، الگ الگ کرنا دین۔ اب دیکھیں قرآن نے سورہ نحل میں کیا فرمایا، ضرب اللہ مثلاً عبداً مملوکاً لا يقدر على شيء، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ ابھی اللہ نے مثال کیوں دی؟ کہ خدا کے علم میں کہ ایسے جاہل پیدا ہوں گے جو میرے محبوبوں کو پتھروں کی طرح سمجھیں گے، جو میرے محبوبوں کو بتوں کو دیکھ کر بیکار سمجھیں گے۔ تو کتنا جلالی کلام اتر رہا ہے، غور کریں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلاً عبداً مملوکاً، اللہ خود مثال کے ذریعے تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مثلا اللہ ایک مثال تمہیں دینا چاہتا ہے، مثال کے ذریعے تمہیں حق بتانا چاہتا ہے، مثال کے ذریعے اپنے محبوبوں اور اپنے دشمنوں میں فرق بتانا چاہتا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا عبداً مملوکاً، ایک وہ ہے ایک ایسا ٹھگ بھکاری آدمی ہے کہ جو مالک نہیں ہے بلکہ مملوک ہے، وہ خود غلام ہے، اس کے جیب میں کچھ نہیں، اس کی عقل میں کچھ نہیں، اس کے سینے میں کچھ نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں۔ خدا کہتا ہے ایک وہ ہے کہ عبداً مملوکاً، کہ ٹھگ بھکاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، مملوک ہے، مالک نہیں ہے، مملوک ہے، مالک نہیں ہے، غلام ہے، آقا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تلاش ہے، لا یقدر والا شے، اس کے پاس کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے محبوبوں کا مرتبہ۔ فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی قدرت و طاقت ہے، قدرت و طاقت ہو کیا، وہ خود زر خرید غلام ہے۔ مولا سب ایسے ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ومن رزقناہ مننا رزقا حسنا، ہاں کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم خود مرتبے دیتے ہیں اس کے مقابلے پر آیا۔ اور یہاں پر ساری تفصیل اٹھائیے، یہاں پر من جو ہے موصول ہے۔ حضرت قبلہ ماجد ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے عقائد میں امام ہے، احناف کے عقائد میں امام ہے، امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی تعبیرات اہل سنت، تعبیرات اہل سنت میں اسی آیت کے تحت، اور اہل سنت کے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو اصول میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، تفسیر مزری شریف میں فرماتے ہیں یہاں من موصول آیا ہے، یہ خدا مقابلہ بتانا چاہ رہا ہے اور یہ مقابلے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے، میں تمہیں اللہ فرماتا مثال دیتا ہوں اپنے بندوں کی، اپنے خلق کی مثال دیتا ہوں۔ فرمایا سب کو ایک نہ سمجھنا ورنہ میں تمہیں نہیں ملوں گا، تم جب فرق کر لو گے تو پھر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ، میں تمہیں مل جاؤں گا، صرف داڑیاں نہ دیکھنا، صرف داڑیاں نہ دیکھنا، صرف گھومتا پھرتا نہ دیکھنا، ہماری اس بتائے کے قاعدے سے دیکھنا۔ فرمایا کہ اللہ مملوکا لا یقدر ولا شیء، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں دیکھے کس نے، محبوب اللہ کے کلام ہدایت کے لیے آ رہا ہے، اللہ فرماتا میں تمہیں بتاتا ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ حق پر کون ہے، کس کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ فرمایا دیکھو میرے سارے بندے ایک جیسے نہیں، میری ساری مخلوق ایک جیسی نہیں، فرمایا کچھ ایسے ہیں اس میں کہ لا یقدر ولا شیء، تھک بھکاری ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ سب پر فٹ نہیں کرنا، ان کو غلطی لگی ہمیں غلطی نہیں لگی، نہیں سمجھا،
غلطی انہیں لگی ہے ہمیں نہیں لگی۔ کہنے لگی قرآن موجود ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نے کہا ملا جی آگے پڑھے الا ما شاء اللہ، پورا قرآن پڑھے، کہنے لگے جی آپ فرما دیجئے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں نے کہا واللہ یقدر لنا شیء ہے ومن رزقنا منا رزقا حسنا الا ما شاء اللہ، خدا نے فرق کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے،
مالک میں ہوں، مالک میں ہوں، میں نفع دیتا ہوں، میں نقصان دیتا ہوں، لیکن میرا نفع اسباب کے ذریعے آتا ہے، میرا نقصان ذرائع کے ذریعے آتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اتنے لانتی ہیں کہ وہ ہماری جانب سے نفع کا سبب بن ہی نہیں سکتے، اور کچھ اتنے اعلیٰ ہیں جو سب سے پہلے نفع کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھنا،
قرآن کیا کہتا ہے دونوں کو بولیے ایک جیسا نہ سمجھنا، مورتی اور مزاروں کو ایک جیسے سمجھنے والے ظالموں سنو، قرآن کہتا ہے کہ لا یقدر ولا شیء، اب تک مملوکن،
میری خلق کے کچھ لوگ ایسے ہیں، میری مخلوق میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو عبد مملوک ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کلاش ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو مانگو گے تو تم جاہل ہو نا، جس کے پاس کچھ نہیں اسے مانگا کیا جائے گا،
تو غلطی کفار کی تھی ہماری نہیں، خدا کہہ چکا تھا یہ مملوک ہے مالک نہیں، بولو سبحان اللہ، یہ مملوک ہے مالک
نہیں، لیکن جب مالک بنانے کی بات آئی تو
فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اے سلیمان گھبراتا کیوں ہے، یہ ہوا تیرے ہاتھ مسخر کر دیا ہے،
تَجْرِي بِأَمْرِهِ، تو جہاں کہے گا یہ چلے گی، سارے ان کی پارٹی کے لوگ بھی، ہماری جماعت کے لوگ بھی لٹ گئے، اس سے مراد خدا نے سلیمان کو خزانچی نہیں بنایا، افسر نہیں بنایا، بلکہ مالک بنا دیا تھا، اس لیے فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیں گے، جہاں چاہے تو ہوا چلا، جہاں چاہے رو دے۔
تو اب دیکھیں خدا کہتا ہے کہ میرے سارے بندوں کو ایک جیسا نہ سمجھنا، انبیاء اولیاء کو بتوں سے نہ ملانا، فرمایا ایک تو وہ ہے جو مملوک ہے، جس کے وہ جو خود زر خرید ہے، خود کسی کے تابع ہے، خود بکا ہوا ہے، اور اس پر کمال یہ کہ لا یقدر ولا شیء، اپنی جان بھی نہیں چھوڑا سکتا،
کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا، کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ کیا مولا سب ایسے ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اسی کے ساتھ آگے آئے چلتی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر ولا شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ہاں اور کچھ ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم نے رزق حسنا دیا،
منا
ہم نے دیا،
خدا کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے عطا کی دلیل لاؤ، میں نے کہا منا کا معنی کرو، یہ منا کا معنی کرو، فرمایا ومن رزقناه منا
رزقا حسنا، اور کچھ ہمارے محبوب بندے ایسے ہیں جنہیں ہم نے رزق حسنا دیا ہے، ہم نے دیا ہے،
دینے والا خود دیکھے کہ نسبت اپنی طرف کی،
منا ہم نے دیا، یہ جو ہم نے کہا نا تو فرمایا قطرے نہیں دیے، سمندر کے سمندر دیے،
فرمایا ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ہم نے انہیں مالدار بنایا، رزق حسنا ہم نے دیا،
کہتے ولیوں کو دیا، دلیل کیا ہے،
میں نے کہا یہی قرآن ہے، یہ دیکھ قرآن ہے،
ومن رزقناه منا رزقا حسنا،
اچھا رزق حسنا ہم کو دیا، اللہ فرماتا ہے، اس لفظ میں جتنا غور کریں، حضرت امام ماجد ماتوریدی کہتے ہیں حیرانگی ہے کہ اللہ نے کس قدر اپنے محبوبوں کو مرتبہ عطا فرمایا، یہ نہیں کہ ان کو رزق حسنا دیا گیا، فرمایا منا
ہم نے دیا، ہمارے ذریعے ملا، وہ طاقت ہماری ہے، ظاہر سے ہوئی پر تو یہ بنے،
کیوں؟
اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے، دیتے ہم ہیں، دلواتے بادل کے ذریعے ہیں، پیاس ہم بجھاتے ہیں، بجھواتے پانی کے ذریعے ہیں، بھوک ہم ختم کرتے ہیں، ختم کروا کے روٹی کے ذریعے ہیں، فرمایا ایسے ہی اسباب ہیں، اس سے عالم سبب ہماری تاثیر نفع کے انبیاء اور اولیاء کی ذات کے مدد سے.
آگے دیکھیں کیا فرمایا, یا اللہ تم نے دے تو دیا, ایک دن دے تو دیا نا, ابھی بانٹ تو تھوڑی, اسے مانتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا آگے یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی خدا نے کہا کہ جب دے دیا تو وہ تالا لگا کر نہیں رکھتے, اس پر شٹر نہیں گراتے. آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ من جو ہے میں کہتا ہوں تمیز کے لیے نہیں, یہ بیان کے لیے, یہ یہاں پر بیان کے لیے
فرمایا فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, جو رزق حسنا منا ہم نے جو انہیں دیا تھا وہ رکھ کر بیٹھ نہیں جاتے, گودام میں نہیں رکھ دیتے, فرما فَوَيُنْفِقُ
اس کو خرچ کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ, بانٹتے ہیں سِرًّا وَجَهْرًا,
خاموشی سے بھی
بانٹتے ہیں,
اعلانیہ بھی بانٹتے ہیں, خفیہ بھی بانٹتے ہیں, ظاہری بھی بانٹتے ہیں. فرمایا
ایک وہ ہے جسے کچھ نہیں دیا, ایک ہے جس کو سمندر دیا. بولو سبحان اللہ, فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو قرآن نے فرق کیا کہ نہیں کیا؟
ایک وہ ہے جسے کوئی قدرت نہیں, ایک وہ ہے رزق حسنا, ایک وہ ہے جو ٹھگ بھکاری لا یقدر والا شے, جس کے پاس میں قدرت اور ہمت ہے وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کرے گا. فرمایا جس کو بنایا تھا اس کو حکم بھی دیا فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ, وہ خرچ کرتا ہے ہمارے رزق میں سے سِرًّا وَجَهْرًا, خاموشی سے اور اعلانیہ. آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے, جلال میں
حَلْ يَسْتَوُونَ, جملہ دیکھیں قرآن, حَلْ يَسْتَوُونَ, اوئے بولو یہ دونوں برابر ہیں؟ بولو سبحان اللہ, یہ قرآن کہہ رہا ہے حَلْ يَسْتَوُونَ. اب یہ سننی تو خوش ہو گیا, بولو سبحان اللہ. اب ان کو سننا چاہیے جو کہتے ہیں سب ایک ہے, اور میں کہتا ہوں خدا رہا میری بات یا تو مجھے سمجھانے کی تاثیر مل جائے اور آپ کو قبولیت کی تاثیر مل جائے. یہ جلالیہ کرام آپ دیکھیں, خدا نے فرق کیا, فرمایا ایک تھک ڈکاری ہے اسے کوئی قدرت نہیں, ایک وہ ہے جسے خزانے کے خزانے دیے گئے, جو کنگال تھا اس سے مانگنا شرک تھا, اس سے مانگنا بے ہودگی تھی, جسے ہم نے مظہر بنایا اس کو دیا بھی اور بانٹنے والا بھی. اور پھر خدا کیا کہتا آگے, حَلْ يَسْتَوُونَ, یہ دونوں برابر ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں, فرمایا الحمدللہ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں,
اب سنیے قرآن کو. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ولا شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فرمایا کہ یہ تھک اور یہ بادشاہ, یہ دشمن اور یہ محبوب, کیا یہ برابر ہے؟ حل يستوون, خدا خود سوال پوچھتا ہے.
سنو, یہ ہمارا مقدمہ اللہ خود لڑ رہا ہے, ہم خود خدا سے کہہ رہے ہیں مولا تو خود لڑ لے. اس لیے خدا نے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ, میں خود کہتا ہوں منادا لی ولیاً فقد آذنتو بالحرب, جو میرے محبوبوں سے جو مورتی کو گرائے میں اس سے خوش, جو بت پر لعنت کرے میں اس سے خوش, جو میرے محبوبوں کو تیسی نظر سے دیکھے میں کہوں پیروں تم ہٹ جاؤ, ولیوں تم ہٹ جاؤ, محبوبوں تم ہٹ جاؤ, میں خود لڑوں گا.
اس لیے کہ عشق بتا رہی ہے کہ محبوب کے خلاف بولنے سے موہی بتلا رہا ہے. فرمایا بولا محبوب کو ہے, لڑائی میں خود لڑوں گا.
اتنی بڑی شان خدا نے بتائی ہے, تو یہ شانے ہم جانتے تھے؟ بولو ہم جانتے تھے؟ ابھی بتائی خدا نے ہے نا, دعا خدا, ابھی خدا کی توحید بچاؤ, توحید بچاؤ, توحید بچاؤ, توحید بچاؤ. میں نے کہا کیسے, کوس نہیں کرو, ولیوں کا ذکر نہیں کرو, اللہ اللہ سے کرو. اور میں نے کہا یہ قرآن کا کیا کرے پھر, ہم تو ولیوں کو جانتے بھی نہیں تھے, ان کے مرتبے کو بھی نہیں جانتے تھے,
سب خدا نے مشہور کر دیا,
ان کی شانے بتا دی.
ابے عقل سے جان لے, اگر ولیوں کے ذکر کرنے سے, ان سے دل لگانے سے اگر خدا ناراض ہوتا تو یہ پیر صاحب نے تھوڑی ذکر کیا ہے, یہ تو خدا نے خود ذکر کیا ہے, بتا دیا کہ میں لوگوں کو جانچنا چاہتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں میں فیصلہ ہو جائے, جو میرا ہے وہ میرے محبوبوں کو آگے دینے میں جھکائے,
جو میرا ہے وہ میرے دشمنوں کو آگے سینہ دکھائے. فرما حل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں مولا, یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بت اور مزار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟
ولی اور شیطان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آدم اور ابلیس کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ خیر اور شر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صراط النبی میں ہم تعلیم اور تعلیم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
رب نے فرمایا اچھا سمجھ گئے تم تو پھر سنو کیا شان ہے میرے بندوں کی کہ میرا جب میں خود دین پھیلا رہا ہوں اور ان کو اپنی عظمتیں بتا رہا ہوں اور تمہیں ان کی عظمتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے تو الحمدللہ دیکھو نا پھر تعریف تم ان کی کرتے ہو حقیقت میں ساری تعریف خدا ہی کی ہوتی ہے
حقیقت میں ساری تعریف ہے خدا ہی کی ہوتی ہے
لیکن اللہ نے حق کو آخر میں واضح کیا بل اکثر لا یعلمون
اکثر اس میں سے نہیں مانیں گے
اکثر علم نہیں رکھیں گے لیکن تم یہ فیصلہ کرنا کہ ولی ولی ہے بت بت ہے دشمن دشمن ہے
اور محبوب فرمایا جو دشمن ہے اس کا ذکر حرام جو ہمارے محبوب ہے ان کا ذکر ہماری سنت ہے
وہ سوتے بھی ہیں نا تو خدا کا قول الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما دیکھو جناب وہ راتوں کو کیسے گزارتے ہیں مولا کیسے گزارتے ہیں کیسے گزارتے ہیں
فرمایا وہ کھڑے ہو کر گزارتے ہیں
وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں مولا وہ کون ہے
فرمایا لا خوف علیہم ولا هم
یحزنون وہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ میرے محبوب جب وہ جاتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتے کوئی چھوٹی بات ہے یہ کوئی ہم اگر تعریف ولیوں کی کرتے بھی تو اس معیار تک نہیں پہنچ پاتے جو خدا نے کر دی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فضیلت کے سارے طریقے جمع کر دیے
فرمایا یہ کون ہے او تم کیا جانو میرے محبوبوں کو یہ وہ ہے جن میں خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے
کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے
یا ماضی ہے
یا مستقبل ہے
خوف مستقبل کا ہوتا ہے غم ماضی کا ہوتا ہے فرمایا جب ہمارے ہو جاتے ہیں نا ہم جب خلافت کا تاج رکھتے ہیں تو ہر غم سے بری کرتے ہیں فرمایا تم ان کی کیا تعریف کرو گے تم ان کا عرس کیا مناؤ گے تم ان کا ذکر کیا کرو گے فرمایا محبوب میرے ہیں میں بتاتا ہوں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ وہ ماضی کے محتاج ہوتے ہیں نہ مستقبل کے
مجھے بتاؤ جس کا ذکر اتنا کھل کے کر دیا جائے وہ خدا کے مقابل ہو سکتا ہے یا خدا کا محبوب ہوگا
بولو کون ہوگا
خدا کا
محبوب ہوگا خدا کا
بتوں سے نفرت کی بات کی گئی بتوں سے نفرت کی بات کی گئی نجاست کی بات کی گئی اور جو محبوب تھے نا ان کے قدموں کو بھی حرم کی زینت بنائی گئی
آج نجدی مزاروں سے لوگوں کو بھگا رہا ہے
لیکن کیا شان حقانیت ہے اہل سنت کی کہ آج اسی خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کے قدم موجود ہیں
ہم کہتے ہیں جن کو تم مزاروں سے نکالتے ہو خدا ان کے قدم کو اپنے حرم میں پہنچاتا ہے
دیکھو یہ ہے دفاع
مناب علی ولی فقد آمنتم بالحرم جن کو تم غیر سمجھے ہو ارے غلطی تمہیں لگ گئی تم دوبارہ آؤ سورہ نحل کی آیت پڑھو
اور یہ آیت صرف زندہ مردہ کے لیے نہیں
کافر اور مومن ہی کے لیے محض نہیں ہے تفاصیل اٹھا کر دیکھو اس میں بتایا گیا ہے اس میں عبد مملوک کہہ کر بتوں کی مذمت کی گئی ہے اور عمر رضا نہ ہو کہہ کر منا کہہ کر اس میں ان کی شان بیان کی گئی ہے جو اللہ کے محبوب ہے
اور یہاں پر آپ سنیں یہ جو رس کہا گیا نا تو آپ کہیں ادھر نہ اٹک جائیں کہ رس سے مراد کو چاول مل جاتا ہوں کوئی گیہوں مل جاتا کوئی باجرہ مل جاتا ہمارے علم کلام میں یہ بھی بحث ہے کہ رس کی تعریف کیا ہے یہ شراکت دیکھیں آپ شراکت میں بحث موجود ہے
رس کی تعریف کیا ہے بس یہ سمجھ لو رس کی کامل علم کلام کی کامل تعریف یہ ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ کا پسندیدہ مرتبہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ نعمتیں ہیں اس کا حصہ اللہ
بولیے اس کا
حصہ اللہ عطا فرماتا ہے جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کا حصہ عطا فرماتا ہے
تو فرمایا کہ ایک وہ ہے جسے کچھ نہیں دیا
اور ایک وہ ہے جو اپنی جناب سے خاص حصے
خاص اور اسی کو آگے جا کر قرآن نے آخری دس پاروں کے اندر ذکر کیا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع ہمارے محبوب بندے ایسے ہیں جو رات کو ان کی پشتیں ہماری یاد میں بستروں سے نہیں لگتی اڑ جاتی ہیں
ویدعون ربہم خوفا وطمعا
وہ رات کے وقت گڑ گڑا کر
اپنے رب سے تما اور اس سے ڈرتے امیدیں لگاتے ہیں
رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو جو سنیے رات کا اندھیرا ہوتا ہے
وہ رات کے اندھیرے کو کھڑے ہو کر ہم سے امیدیں لگاتے ہیں
پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پھر ہم انہیں رزق دیتے ہیں ينفقون جس کو دن کے اجالے میں تقسیم کرتے ہیں تو کیا یہ بوریاں اتر رہی ہوتی ہیں رات کو ان کے حجروں میں چاول کی بوریاں آ رہی ہوتی ہیں
یہ کہتے ہیں جی قرآن کو ظاہر رکھنا چاہیے تو میں نے کہا بیٹا ظاہری سی بات ہوگی
اب ظاہری سی بات ہوگی رات کے اندھیرے میں کیونکہ پورا فلسفہ ہے رات کے اندھیرے میں ہمارے وہ محبوب اٹھ کر گڑگڑاتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں گڑگڑاتے ہیں روتے ہیں ہم سے امید لگاتے ہیں فرماتا ہے کہ جب ہم خوش ہو جاتے ہیں پھر اسی رات کے اندھیری نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم انہیں رزق دیتے ہیں یُنْفِقُونَ پھر فرمایا جس کو وہ خرچ کرتے ہیں ادھر بھی فرمایا تھا وہ يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں یا بھی فرمایا خرچ کرتے ہیں
ابے جو خرچ کرے گا تو مانگنے میں اسی سے نا
نہیں سمجھا
جو خرچ کرے گا مانگے گے اسی سے نا کہتے ولی سے مانگنا شرک ہے ابے میں نے کہا جو قرآن کہتا خرچ کرتا ہے تو روک ان کو نا ابے جب خرچ وہ خدا کے رزق کو کریں گے تو خدا سے لینا ہے تو خرچ کرنے کی ڈیوٹی ان
بانٹنے کی ڈیوٹی ان کی ہے تو جب بانٹنا شرک نہیں تو ابے لینا کیوں شرک ہوگا نہیں سمجھا جب بانٹنا شرک نہیں ہے تو لینا شرک ہوگا اب آخری دو چار جملے سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں توجہ سنیے یہ دنیا عالم اسباب کیا ہے یہ تو بچہ بھی جانتا نا عالم اسباب عالم بولو عالم اب یہ اسباب جو ہے یہ سبب کی جمع ہے کس کی جمع ہے سبب واسطے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اب ملا گلے پہ زور لگا دیجیے کوئی واسطہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں میں نے کہا جی یہ جو دنیا یہ کیا ہے کہنے کا عالم اسباب تو میں نے کہا کچھ شرم کرے غور کرے اپنی تقریر پر ابے جب کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو یہ سبب عالم اسباب کیسے بن گیا جب یہ دنیا اگر ہر چیز ڈائریکٹ ہی ملی تھی تو اسے عالم مباشر کہا جاتا اسے عالم اسباب کہا گیا عالم اسباب اس لیے کہا گیا کہ ڈائریکٹ کا کوئی چکر نہیں ڈائریکٹ کا
کہنے کا رب مجبور ہے
میں نے کہا ہر بات الٹی کرے گا میں نے کہا رب مجبور نہیں مجبور ہمیں وہ دینے پر قادر ہم لینے پر قادر نہیں وہ دینے پر قادر بولیے
ہم لینے پر قادر نہیں
وہ دینے پر قادر اور ہم لینے پر قادر نہیں ہے اس لیے اس نے واسطے اور اسباب رکھے ہیں
بارش
ہمارے لیے نفع کی چیز ہے لیکن اس کو پانی اور بارش کی صورت میں تبدیل کر دیا
صحت ہمارے نفع کی چیز ہے لیکن اس کو دوائی
کے سبب میں بدل دیا گیا
اب یہی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب سے پوچھا گیا دیکھو انہوں نے قرآن کو سمجھایا یہی بات حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب سے پوچھی گئی ارائے کلمۃ الحق کے اندر پوچھا گیا حضور آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں پیر صاحب سے پوچھا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں
پیر صاحب نے فرمایا پگلے جو مدد میں ولی سے مانگتا وہ خدا سے نہیں مانگتا
جملہ سن رہے ہیں آپ
پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا اور جو ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا
وہ چکرا گیا یہ کیسی بات فرمایا یہی تو علم ہوتا ہے
جس سے وابی واقف نہیں اگر یہ واقف ہو جائے تو توبہ کرنے سے نظریے سے قرآن فرق کر رہا ہے نا کہ ایک تھا بھکاری ہے اور ایک بادشاہ ہے
قرآن نے خود ثابت کیا کہ سب ایک جیسے
بولو ایک جیسے بولو ایک جیسے میں نے کہا تمہارے وہاں کوئی رشتوں کی تمیز ہے ماں کی بیٹی کی بیوی کی تمیزیں ہیں تمیزیں ہوتی ہیں کہنے کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے میں نے کہا باپ کی ٹھکی چمار کی ڈھیڑ کی یہ کوئی فرق ہوتا ہے تمہارے اندر یہ سبے کیسے ہوتے ہیں
کہنے کہ یہ فرق ہوتا ہے میں نے کہا تم تو کہتے ہو سبے کیسے ہوتے ہیں
تم تو کہتے ہو سبے کیسے ہوتے ہیں یہی بات تو میں نے تمہیں سمجھانی تھی کہ سبے کیسے بولو سبے کیسے سبے کیسے
نہیں ہوتے
ابے ایک جیسے ٹماٹر نہیں ہوتے ایک جیسے مالٹے نہیں ہوتے ایک نسل کے کیلے نہیں ہوتے یہاں پر تو خود اللہ نے نسلیں مختلف رکھی ہیں موسموں کو مختلف رکھا ہے ابے یہ عالم یہ عالم افتراء ہے کہ ہر چیز ایک جیسی نہیں تو جب ہر چیز ایک جیسی نہیں تو ولی بت جیسا کیسے ہوگا معاذ اللہ یہ بت ولی جیسا کیسے ہوگا سمجھ رہے میری بات
اور اس پر ایک جملہ ذرا یہاں پر سنیے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر یہ حدیث پاک میں ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے
تو موضوع بالکل واضح ہو جائے گا شاہ صاحب سے ایک ہندو برہمن نے سوال کیا اور سوال کر کے وہ پوچھتا ہے
حضرات ایک سوال ہے
جس طرح وہ عیسائی نے یہودیوں سے پوچھا نا
عیسائی نے یہودیوں سے پوچھا بھی میں نے بات کی آپ کے سامنے
تو پوچھتا ہے برہمن سوال کرتا ہے شاہ صاحب سے کیونکہ شاہ صاحب اس وقت مسلمانوں کے مسلم مقتدا ہے سمجھ رہے میری بات آپ وہ سمجھ رہے ہو
تو زندوں کی طرح مجھے رسپانس دو
اب ذرا توجہ رکھو اس بات پر شاہ صاحب سے پوچھتا ہے برہمن برہمن ہندو انتہائی متاثر یہ سوال آج تک میں چیلنج کرتا ہوں کسی مسلمان نے نہیں کیا پرانے فتاوی اٹھا لے یہ سوال اگر بار اس طریقے پر ہوا تو اس برہمن کے بعد ہوا ہے برہمن
میں نے ایک جگہ تقریر کی کراچی میں تو ان کو مرچی لگ گئی کیا برہمن کہہ دیا برہمن کہہ دیا میں نے کہا برہمن نہ ہو تو پھر بتا دو اور یہ پھوپا یہ ٹیٹی میٹی میں نے کہا یہ ایڈوں کے کام ہوتے مردوں کے نہیں ہوتے مردوں کا کام ہوتا ہے علم سے بات کرو بولو مردوں کا کیا کام ہوتا ہے علم سے بات کرو تمہارے پورے دروازے کھلے پہلے اس کو بند کرو یہ ٹیٹی شیٹی وہ کرتا ہے جو ہار جاتا ہے
سنی ہارا نہیں ہے سنی ہارا نہیں اس لیے تمہارے مقابلے میں آستین چڑھا کر بات کرتا ہے ہارا بولو سبحان اللہ ہارا نہیں ہے اس لیے کہ چھتے نہیں دیکھے جاتے حسین 72 تھے سامنے 40,000 تھے ادھر کچھ نہیں تھا ادھر سب کچھ تھا لیکن ظاہری کچھ نہیں تھا باہمی سب کچھ تھا اس لیے کہ علم اور قرآن ادھر تھا ادھر ڈنڈے سوٹے تلوار کلاشن سب ہوگا لیکن دین نہیں تھا
بولو دین ہمارے لوگوں کو بیماری ہوتے لگی ہمارے اجتماع تھے ہمارے اجتماع میں اس دفعہ 35,50,000 ہمارے لوگوں نے کہا نہیں ہمارے وہاں 40,000 انہوں نے اندازہ کہا جی ہمارے وہاں 40,000 انہوں نے 42,000 میں نے ان سے پوچھا یہ کثرت کی جنگ ہے کیوں
جب کثرت اور قلت معیار ہی نہیں ہے جب کثرت اور قلت بولیے یہ بھی ذرا ذہن بنا اکثریت کس کی ہے پاکستان میں
اور میں نے کہا یہ مرض سے جان چھڑا ہوا یہ کون کنفیوژن تمہارے اندر ڈالتا ہے
اکثریت کس کی ہے اکثریت کس کی ہے
اور میں نے کہا قیامت کے دن ایک ہی رہ جائے گا سنی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جامع ترمذی کی
حدیث ہے ایک بندہ رہ جائے گا اس کے مقابلے میں 10 کروڑ کھڑے ہوں گے اور حضور فرماتے ہیں جب ایک ہوگا لیکن قیامت نہیں آئے گی کیوں یا رسول اللہ فرمایا ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی اب حضور کہتے ہیں ایک بھی ہوگا قیامت نہیں آئے گی دوسری جگہ فرماتے ہیں میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ موجود ہوگا
اب یہ دونوں حدیث میں تدبیر ہی کیسے ہوگی
کہ ایک دفعہ فرمایا کہ میرے ہر بار میں
ایک بڑا گروہ ہوگا جس کی اتباع کرنی ہے
اور یہ حدیث میں آیا کہ ایک بندہ قیامت کے قریب اگر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی مجھے یہ بات کیوں سمجھ میں آئی اور یقینا میں نے استادوں سے تصدیق کرائی کہ میرا فہم اور وجدان یہ کہتا ہے یہ یوں ہے کہ وہ ہوگا ہے
اور یہ جو کثرت کی بات کی گئی نا بڑی جماعت بڑی جماعت تو بڑی جماعت کو پریزنٹ میں نہیں دیکھیں گے پاسٹ میں دیکھیں گے
ہمیشہ ماضی میں دیکھیں گے کب دیکھیں گے ماضی میں دیکھیں گے حال میں نہیں سنی بڑی جماعت ہے اس لیے جتنے ولی گنبد والے وہ ہمارے ہیں جب بھی اسلام کا تعارف ہوگا مسلمانوں کا تعارف ہوگا تو اسلام ہمیشہ اولیاء کے نام سے پہچانا جائے گا اور الحمدللہ چاہے وہ قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو جتنے بھی سلاسل ہیں وہ الحمدللہ سنی ہے تو پتا چلا اکثریت ہماری ہے اس لیے کہ سوال اعظم ماضی میں دیکھا جائے
سواد اعظم اس میں دیکھا جائے گا
اس لیے تو آپ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اور یہ جو کہا گیا کہ ایک آدمی بھی رہ گیا تو قیامت نہیں آئے گی تو ایک آدمی سواد اعظم کیسے میں نے کہا جی ایک آدمی سواد اعظم یوں کہ فردی طور پر تو وہ ایک ہے ترجمانی میں پوری جماعت ہے ترجمانی میں پوری جماعت ہے تو وہ تنہا ہو کر بھی سواد اعظم ہے کہ ہے ایک ترجمان پوری جماعت
تو لہٰذا بندے نہیں چھانٹی کرو گے اس کے جماعت میں کتنے گئے 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 8 یہ نہیں دیکھو کربلا میں فیصلہ ہو گیا 40,000 سامنے 72 ادھر
حق پر کون تھا
72 یا 40,000 جاگو جاگو اور کوئی میں نے 4-5 تقریریں کر دی ہیں جاگو
حق پر کون ہے 72 ہے یا 40,000 ابے تعداد تو 40,000 کی زیادہ ہے تم نے کوئی روشو پکڑ لیا کون زیادہ کون اکثریت میں کون زیادہ کون اکثریت میں کون زیادہ کون اکثریت میں اس کے پیچھے نہ رکھو یہ دیکھو کہ کون ہے جس کی ڈور گنبد خضرا سے جڑی ہے کون نسلی حلالی ہے کس کے شجرے متفق ہیں کون اپنے بزرگوں کے نظریے پر ہے کون سوال اعظم کے نظریے پر ہے الحمدللہ سنی ہے کیوں اس لیے کہ سنی ڈنکے کی چوٹ پر اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہے وہ نام نہیں لے سکتے
ہمارے جو سنی جماعت ہے السلامی جب یہ کسی کو دعوت دیتی تو کہتے ہیں السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ اور تبلیغی جب دعوت دے گا آپ کچھ نہیں پڑھیے آپ یا رسول اللہ پڑھیے آپ یا غوث پڑھیے بس چلیے ہمارے چلیے
ابے یہ ٹھیک ہے یا غوث کہنا ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ابے تو تجھے تو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے
ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں
میں نے کہا جھوٹ نہ بولو تمہارے ساتھ جو جاتا ہے وہ فاتحہ کرنا کیوں چھوڑ دیتا تمہارے ساتھ جو جاتا ہے وہ پیر کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟
تمہارے ساتھ جو جاتا ہے وہ مزاروں سے کیوں بھاگ جاتا ہے؟ تمہارے ساتھ جو جاتا ہے وہ یا رسول اللہ کہنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ او منافقوں دجالو تم چھپ کر بولتے ہو، سنی اس کا پرملا اظہار کرتا ہے،
اس لیے کہ تقیہ اہل سنت میں نہیں ہے،
اہل سنت میں عظیمت ہے اور اعلان۔
لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی کسی کے خلاف نہیں،
میں نے تو فاتحہ کیوں چھوڑ دیتا، کبھی غور کیا؟
جائے گا چارانے کا رومال یوں اتنا سے سر میں باندھ کر آئے گا، یعنی اتنا سا رومال، پگڑی بھی لگے گا اتنا سا رومال، اور پھر وہ آگے کہے گا یہ آرام یہ آرام یہ آرام۔
ابے تو تو استنجا نہیں جانتا تھا، تین دن میں تو یہ سب پتہ چل گیا کون آرام ہے
اور کون سا صحیح ہے۔
سمجھ رہے میری بات؟ آپ
سمجھ رہے ہو؟
سنو ذرا غور سے، سنو
حق، سنو قبول کرو، دل میں بٹھاؤ، نظریہ بناؤ، پختہ نظریہ بناؤ، اپنوں کو پہچانو، اپنوں کو پہچانو، غور سے دیکھو انہیں، جڑ جاؤ تاکہ میدان معاشرے میں ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو پھر تمہیں۔ ہاں
یاد رکھنا، غور سے دیکھ لو،
پریشانی نہ ہو۔ سنی وہ ہے
جو عقیدہ نہیں چھپاتا کیونکہ اعتماد ہے۔
کیا بولیے؟ کیا ہے بولیے؟
اعتماد ہے، عقیدہ بولیے، عقیدہ نہیں چھپاتا،
اس لیے کہ عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو تعداد میں نہیں پڑھنا، یہ کنفیوژن ذرا دور کریں، یاستانوں کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں،
کون اکثریت، کون اکثریت، کون اکثریت، میں نے کہا اکثریت کربلا والوں کی،
بولو سبحان اللہ،
اکثریت بدر والوں کی، اکثریت احد والوں کی، اکثریت خندق والوں کی، اکثریت تبوک والوں کی۔
سامنے چار چار لاکھ کھڑے ہیں، یہاں تیس تیس ہزار ہیں، سامنے ہزار ہیں، یہاں 313 ہے، وہاں 40,000 ہیں، یہاں 72 ہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ خدا
خدا اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو دار امتحان بنایا ہے۔ یہ جو مرشد آرام فرما رہے ہیں، یہ جو مرشدان گرامی بیٹھے ہیں، ان کو عام لباسوں میں خدا نے رکھا کیوں؟ تمہیں گھل ملنے کی یہ عادتیں کیوں ان میں رکھی؟ اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے،
تمہیں یہ بھی سنیے، تمہیں آزمایا جائے۔
اگر ولی اپنے براق پر اڑ رہا ہو تو پھر تو ہر ایک بندہ قبول کرے گا،
ولی جناب ہر وہ کام کر کے دکھا دے بظاہر تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو، تو پھر تو سارے کام ہو جانے لگیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا نہیں، یہ دار امتحان ہے، تم اپنی ضرورت سے اس کو نہیں دیکھو گے، تم میری نسبت سے دیکھو گے۔
یار پیر صاحب آپ سے میں 100 دفعہ تعلیم لے گیا، میرا کام ہی نہیں ہوا۔
فرما نہیں، اولیاء کو ایسا نہیں دیکھتے، اولیاء کو بولیے، اولیاء کو ایک تو یہ کہ تعویذ اور ہوتا ہے، پیر اور ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ تعویذ بیچنے والے بھی پیر بن جاتے ہیں۔
اب اگر کوئی عالم صاحب نے سب دیکھے، ڈاکٹر صاحب قبلہ ایسے فاضل والد کے شہزادے ہیں جنہوں نے علم ظاہری اور باطنی دونوں حاصل کیا،
تو آستانوں کی زینت وہ بنتے جنہیں تفقہ و تصوف دونوں حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
چار دن جناب داڑھی رکھ کر ہوئے تعویذ دینا شروع کر دیا،
عالم اگر حق بھی بتا رہا ہو،
عالم اگر حق بھی بتا رہا ہو
تو پتا چلا جی اس نے 100 مرید کر لیے، کس چکر میں جی کاجی جادو اتارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ میں نے کہا شکر کرو یہاں پر کراچی میں کوئی ہندو نہیں آیا، اگر وہ ہندو آ جاتا تو پھر ہمارے عقیدے کے لیے اور امتحان بن جاتا، کیونکہ جناب وہ تو جناب ایسے چمتکار دکھاتا پھر کیا ہو جاتا۔ تو خدا کے واسطے یہ دار امتحان ہے، اللہ والوں کو اپنی ضرورت پر قیاس نہ کرو، جو نسبت خدا نے دی اس کو دیکھو۔
دیکھو ابلیس نے کیا کیا تھا، ابلیس نے حضرت آدم کو اپنے قد میں دیکھا تھا، اچھا ان کا قد کتنا، میرا قد کتنا، جبریل نے قد نہیں دیکھا، سر پر تاج دیکھا،
انہوں نے کہا بھائی میں ظاہر سے نہیں دیکھوں گا،
میں نسبت سے دیکھوں گا۔
ان کو ظاہر سے نہ دیکھو، ان کو نسبتوں سے دیکھو،
ان کو نسبتوں سے دیکھو، کیونکہ دار امتحان ہے۔
ایک شخص ملا صفا مروا پر، بھٹک رہا ہے ادھر ادھر،
اور ہم نے کہا تم پریشان ہے،
کہنے صفا مروا، میں نے کہا یہ سب باغ رہے ہیں، صفا مروا تو اور کیا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروا ہے،
کہنے لگا یہ صفا ہے،
تو میں نے کہا تو کیا سمجھا تھا، تو کو کیا جہاز میں بیٹھ کر آیا تھا سمجھ کے پانی پر، کیا سمجھا تھا؟
کہنے لگا نہیں نہیں، کنفیوژن یہ ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اللہ دے گا میری نشانی، مروا کی پہاڑی میری نشانی۔
تو میں نے کہا ہاں تو حق ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگا اللہ کی نشانی اتنا سا ٹیلا،
صفا کا چھوٹا سا ٹیلا ہے نا، نہیں سمجھا،
اور منہ تو ہلاؤ، نہیں سمجھے، صفا کی پہاڑی، میں تقریر نہیں کر رہا، عقیدہ منتقل کر رہا ہوں، میں اس مزاج کا آدمی نہیں، میں بیزار ہوں تقریروں سے، خدا کی قسم بیزار ہوں،
ہم تو عقیدہ منتقل کرنا جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے،
ہم شور شرابہ کر کے اپنے لوگوں کو نہیں جلائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب حالات ایسے نہیں ہیں مصلحت سے کام لیں. میں نے کہا وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہر چیز مصلحت نہیں ہوتی ہے, وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے نقصان خدا نہ کرے کیا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے کیا نہیں, روزانہ ہم جھیلتے موبائل پر. لیکن کہنے کا مقصد ہے وفا بھی کچھ ہوتی ہے. مرنا تو بے غیرت کو بھی ہے, بے حس کو بھی ہے, سو سال والے کو بھی ہے, لیکن مرے وہ جو قبر سے اٹھ کر ان کو جواب دے سکے, ان کو منہ دکھا سکے. مصلحت ہم بھی جانتے ہیں, اتنا علم ہمارے پاس بھی ہے, خبریں ہم بھی دیکھتے ہیں, تبصرے کامران خان کے ہم بھی سنتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہر چیز تبصرہ نہیں ہوتا, وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بولو وفا, وفا وفا تو زندہ دل لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. تمہارے دلوں پر اور میرے دل پر جو یہ جو چربی چڑھ گئی ہے نا ہمارے دلوں کے اوپر کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہے, تو ہم نے کہا پوری زندگی رہنا ہے کیا, ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں کہ مہنگائی کرونا رو رہے ہو؟ یہ مہنگائی ثانوی ہے, پہلے دیکھو ان کے نقشے قدم پر کب آئیں گے. اصل چیز یہ ہے مومن کا پہلا نظریہ عقیدہ ہوتا ہے. اتنے تبصرے نہ سنو معیشت کے کہ تمہارے عقیدے بالکل بیکار ہو جائے. خدا نہ کرے, کھانے کو کھانے کی جگہ پر رکھو, ایمان کو ایمان کی جگہ پر رکھو. تو اپنے اندر بے حسی پیدا نہ کرو, وفا پیدا کرو. وفا اور وفا وہ ہے کہ ہزار مسائل ہو مگر زبا ہو دل نہیں رکھتی. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریقہ, سمجھ رہے؟ وفا. میں نے کہا یہ کیا پریشانی تجھے سسا مروا کے بارے میں؟ کہنے کا اللہ کہتا, اللہ کہتا, اللہ کی نشانی ہوتی. تو میں نے کہا کیوں, کہ کیڑو کا پہاڑ ہونا چاہیے, ہمالیہ ہونا چاہیے تھا. کہنے کا ہاں ہونا تو ہمالیہ جیسا چاہیے تھا. کیوں؟ میں نے کہا جس کو دل کے دیکھ کر دل ڈر جائے, ہو ہاں اللہ جل جلالہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. میں نے کہا اللہ نے نہیں رکھی, اللہ نے اسی قلعے کو رکھا ہے کہ مانگ. کیوں؟ میں نے کہا یہی تو آزمائش, اللہ اگر اس کو بڑا بنا دیتا تو سب مانتے, اللہ نے اس کو چھوٹا بنایا اس لیے, عام طریقے پر رکھا اس لیے تاکہ آزمائش ہو جائے کہ کون اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے, کون اس کی نسبت کو دیکھتا ہے. بولو سبحان اللہ. کون اس کے؟ تو ولیوں کو عام عبادت میں چلنے میں خدا نے رکھا اس لیے ہے, الا یہ کہ جب کرامت کا ظہور فرمایا اللہ نے رکھا اس لیے میرے اور آپ کے امتحان کے لیے, اور بتا دیا گیا ان کو ضرورت سے نہیں پہچاننا ہے, ان کو ظاہر سے نہیں پہچاننا ہے, ان کے سروں پر جو تاج ہے نا اس سے, ان کی جو نسبتیں ہیں نا, بولیے سبحان اللہ, یہ جو نسبتیں ہیں نا اس سے پہچاننا ہے. تو برہمن کہتا ہے شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب کہنا جی ہاں بول. کہ لگا آپ ہمیں مشرک کہتے تو کہا اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے, اب برہمن مشرک نہیں ہوگا تو پھر کون مشرک ہوگا؟ کہ لگا ہم مشرک کیوں ہیں؟ سنیے فتح بازی جی, ہم مشرک کیوں ہیں؟ اور یہ جواب میں کہتا ہوں ان کے دھرمشالوں میں لے جاؤ, دے دیے تو سید کا بیٹا نہیں, ان سے پوچھو جواب دو, اس کا جواب لاؤ, جواب لاؤ. مزاروں پر دھماکہ کرنے والے شیطانوں جواب لاؤ, گنبدوں کے دشمنوں جواب لاؤ, ولیوں کی چادروں کو آگ لگانے والے جواب لاؤ. کہنے لگے اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بابری مسجد تو خدا کا گھر تھا. کہنے داتا نے, میں نے کہا ہمیشہ تم برہمنوں کی اولاد ہو, تم ظاہر کو دیکھتے ہو, ورنہ آپ دیکھیں. کہتے جی کعبے میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. میں نے کہا مروان بن حکم آیا تھا, یہ مسلم بخاری ہے, مروان بن حکم مسجد نبوی میں خطبہ دیتا تھا, حضرت عائشہ کو گالیاں بھی دیتا تھا, امام حسن کو گالیاں بھی دیتا تھا. تو ہمیں نہ سمجھا وہ خطیب آئے ہیں مسجد نبوی کے. میں نے کہا مروان بن حکم بھی خطیب تھا, حجاج بھی خطبہ دیا کرتا تھا, حجاج بھی. تو میں نے کہا ہم کو نہ سکھاؤ, یہ اس کو سکھاؤ جو جانتا نہیں ہوگا. ہم ممبروں پر بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتے, جس سے نسبت ہے ممبر کی ہم اس کو دیکھتے ہیں. کہتے جی کعبے میں تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا, یہ تو خدا کا قبلہ ہے. میں نے کہا بیت المقدس تیرے چچا کا قبلہ تھا, وہ بھی تو خدا کا قبلہ ہے نا, وہ آج کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. تو یہودی اکبر ہو گئے؟ نہیں سمجھے, بولو سبحان اللہ. یہودی اکبر ہو گئے؟ یہودی اکبر ہو گئے؟ کہا جی اپنے مزاروں کو نہیں بچا سکے. میں نے کہا قبلہ وہ کس کے پاس ہے؟ قبضے میں ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے, کوئی جاہل یہ کہے بھائی نہیں, تمہاری تکلیف تمہاری, ان کے پاس بندہ پروسیسنگ ہوتا ہے, جب ان کے پاس جاتا تو اگلے مرحلے میں ولی ہو جاتا, پھر وہ پرویزی ہو جاتا, پھر وہ قادیانی ہوتا, پھر کہتا مذہبی کو چھوڑو بھائی, پھر وہ بالکل فارغ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تبلیغ اللہ تعالی کی نہیں ہے, تم بات ظاہری کرتے ہو, لاجک سے کرتے ہو, اور وہ چیز جب اس کو دوسرے میں نظر آتی تو کنورٹ ہو جاتا. سنی بنیادوں پر کرتا ہے, سنی وہ کہتے ہیں کہ اگر بلی میں طاقت ہوتی تو مزار بچا لیتا. ایک ملا نے سنا, انہوں نے کہا بھائی میں اسلام چھوڑ رہا ہوں ماذا اللہ. کیوں سوڑ رہا بھائی, تم نے تو بڑے چلے لگائے. انہوں نے کہا تم نے قاعدہ بتا دیا کہ ولی میں طاقت ہوتی تو گنبد بچا لیتا, خدا میں طاقت ہوتی تو بابی مسجد بچا لیتا, خدا میں طاقت ہوتی تو پہلا قبلہ بچا لے گا. اس وقت ایک سنی آیا, اس نے کہا شیخ صاحب سے مرید ہو جا اور تجھے بتا دے یہ عالم اسباب ہے یا آزمائشیں ہوا کرتی ہیں, یہ عالم اسباب ہے اور بولیے یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اور یہ تو دارال عمل ہے, اس میں کیا جزا چاہ رہا ہے؟ جزا تو قیامت کے دن ہوگی اور تو دیکھے گا کہ جو مزار والے تھے ان کی عظمت دیکھے گا. اور جن کو جتنی امتحان میں رکھا گیا وہ اتنے بڑے رتبے پائے. سید الشہداء کے گھٹنے پہ کفن تھا, پاؤں میں کفن نہیں تھا, اور گھسیٹ کے پاؤں میں کفن لایا جاتا تو سر کھلا رہتا. لیکن ان کی عزت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کو یہ رکھا کیوں گیا؟ میری اور آپ کی آزمائش کے لیے. میں ایک دفعہ سید الشہداء کا مزار پر گیا تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. میں نے کہا یہاں گنبد کیوں نہیں ہے؟ یہ تو گنبدوں کی نسبتیں ان کے قدموں سے چلی ہیں, یہاں گنبد کیوں نہیں؟ کرن ہوا غوث اعظم کا مجھ پر, مجھے جواب مل گیا کہ ابے عمارتوں میں اگر قدر ہوتی نا تو سبنی کے پاس ہوتی, عمارتوں میں اگر قدر ہوتی تو سبنی کے پاس ہوتی. گاڑی بنگلہ اور دھوس دھوس اگر یہ قدر کی چیز ہوتی تو آج سید الشہداء کا مدار تاج محل سے بڑا بنا ہوتا. لیکن پتا چلا قدر اس چیز کا نام نہیں ہے, قدر اس کا ہے جو بادشاہ آرام کر رہا. جو بادشاہ یہ گنبد اس لیے نہیں کہ صاحب مزار کو فضیلت ملے, یہ گنبد ہمارے لیے, یہ ان کے لیے نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ شریع اصول ہے. یہ گنبد اولیاء کے لیے نہیں ہے کہ ان کی قبر پر سایہ ہو. ان کو کیا ضرورت ہے جب فرشتے سایہ کر رکھنے ہیں؟ یہ عالم برزخ میں تھانوی نے خود لکھا, قاری طیب جو بھی نے لکھا کہ تھانوی صاحب کا دانت خراب ہو گیا تھا. تو دانت خراب ہوا, بنوانے آگئے دانت کو جناب لاہور, داتا صاحب کا گنبد دیکھا, پہنچ گئے, مراقبہ کیا. وہ جو خود رسول کے لیے مانتا اپنے لیے مان گیا. قاری طیب لکھتا ہے قدیمی کتب خانے سے شفیع کتاب لکھتا ہے کہ تھانوی صاحب نے مراقبہ کیا, مراقبہ کہہ کر اٹھے تھے تو سینے پہ سینے تھے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ سید علی حجویری ہے. واہ واہ کیا مرتبہ ہے! میں نے دیکھا یہ بادشاہوں کی طرح ٹیک لگائے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے. میں نے کہا اب تو مان لو, اب تو تلقین کرو, یہ مزاروں پر پھٹنے والے جہنمی تمہارے پیدا کردہ ہے. بتا ان کو کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ فرشتے ان کے آگے جھکتے ہیں. کہ فرشتے جھکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی, فرشتہ تو انسان سے افضل ہوتا ہے. میں نے کہا تو نے عقیدہ نہیں سیکھا اس لیے کہ سمجھ رہا ہے. ابے جس فرشتے کی تو بات کر رہا ہے نا, وہ تو ان کے مزاروں میں ان کے پاؤں کو صاف کر رہے ہوں گے, ان کے زلفیں سنوار رہے ہوں گے. اس لیے کہ چار رسول ہیں فرشتوں میں, وہ اولیاء سے افضل ہیں اور ان سے مصطفیٰ افضل ہیں. چار رسول فرشتوں سے مصطفیٰ افضل اور وہ اولیاء سے افضل. ان چار کے علاوہ جتنے ہیں ان سب سے میرے غوث اعظم افضل ہیں. یہ مسئلہ شرع قائد میں طے ہو گیا ہے. یہ علامہ طفزانی نے شرع قائد میں بولیے, یہ شرع قائد میں طے کر دیا ہے. اس لیے کہ فرشتہ افضل ہے, فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں, یہ طے ہو چکا ہے. فرشتوں کو افضل کہنے والا معتزلہ ہے. اہل سنت وہ ہیں جو چار رسولوں پر, جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, ان پر حضور کو فضیلت دیتے ہیں اہل سنت, اور ان چاروں کو ولیوں سے بڑا کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان پر جو بادشاہی ہے میرے غوث. اور ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ لکھتا ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ تقدیر لکھتا ہے نا, بخاری کے اندر کتاب العلم میں موجود ہے بچے, ماں کے بطن میں صدف میں جب نطفہ رک جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور سب لکھ دیتا ہے کب پیدا ہوگا, کتنا کھائے گا, کتنے بچے ہوں گے, کب مرے گا. یہ کہتے ہیں کب مرے گا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا بخاری کا ترجمہ کیا کرتے ہو جب اس حدیث پہ پہنچتے ہو؟ کہ فرشتہ خود لکھ دیتا ہے, اللہ کے بتائے سے بولیے فرشتہ لکھ دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں اس فرشتے سے بڑا رتبہ صدیق اکبر کا ہے, اس فرشتے سے بڑا رتبہ فاروق اعظم کا ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے, جسے ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھنے کے لیے بھیجا گیا وہ رسول فرشتہ نہیں تھا, ان رسولوں کا نائبین تھا اور حضرت صدیق اکبر محمد رسول اللہ کے نائبین ہے. تو جب اسرائیل کے نائب کو تقدیر کا پتا ہے تو محمد رسول اللہ کے نائب فاروق اعظم علی کو تقدیر کا پتا نہیں ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے؟ تو برمن کہنے لگا, ارے وقت زیادہ ہو گیا یار, سنو. برمن کہنے لگا شاہ صاحب ہم مشرک ہیں. شاہ صاحب نے کہا اس کے لیے کوئی بیان چھپانے پڑیں گے. تو مشرک ہے, واضح مثال ہے. اب دیکھو اس کو مرچی کیا لینے,
کہنے لگا آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں, تو بھائی جب مشرک ہے تو مشرک کیا کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ کہا نہیں نہیں اگر ہم مشرک تو پھر آپ مشرک. شاہ صاحب اس نے کیا کہا؟ اگر ہم مشرک تو آپ بھی مشرک. شاہ صاحب نے فرمایا اچھا ہمارا شرک کیا ہے؟ کہا آپ کا شرک ہماری شرک کی طرح ہے. کہا کیا؟ کہا ہم مورتیوں کے پاس جاتے ہیں, آپ مزاروں کے پاس جاتے ہیں. یہ میری کتاب میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, فتاوی عزیزی اٹھا کر دیکھیں اور یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں. اور نجدیوں بیٹھو اور پرانے عقائد پر آؤ اور بات درست کرو اور ختم کرو اس چکر کو,
یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں.
شاہ صاحب جو جواب دیں گے پیر صاحب مانیں گے, میں بھی مانوں گا.
غور سنیے, شاہ صاحب کو ہندو برہمن کہتا ہے,
شاہ عبد العزیز صاحب آپ بھی مشرک معاذ اللہ اور میں بھی. شاہ صاحب نے فرمایا میرا شرک کیا ہے؟ کہا آپ کا شرک میرے شرک کی طرح ہے. کہا وہ کیسے؟ اس طرح یہ تقریر کرتے ہیں نا کہ پیر صاحب اور یہ مظفر شاہ مشرک ہے, ان کو مارنا جائز ہے اس لیے کہ ان کا شرک کافروں کے شرک کی طرح ہے. میں نے کہا یہ فکر تو ان کے ذہن میں نہیں آئی, لیکن برہمن کی فکر تھی. یہ فکر کس کی تھی؟ بولیے,
برہمن کی فکر تھی.
یہ ہمارا ذرا غور سے سنو, اس کو آخر میں رکھا اس لیے کہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو بیچ بھی دینا تو اس سے زیادہ قیمتی حوالہ ہے اگر ہماری غیرت اور حمیت زندہ ہو.
غور سنیے, وہ کہتا ہے شاہ صاحب آپ کا شرک اور میرا شرک ایک ہی ہے.
پوچھا کیسے؟ کہا ہمارے شرک کیا ہے؟ ہمارے شرک کی وجہ یہ مورتیوں کے پاس جاتے ہیں نا. کہا
تو کہا مزاروں کے پاس جاتے ہو.
اب دیکھو مورتی اور مزار کو ایک سمجھنے والا کون؟ برہمن. کون بولو؟ بولو نا زور سے, بولو زور سے بے.
برہمن مورتی کو اور مزار کو ایک سمجھنے والا برہمن.
شاہ صاحب نے کہا یہی بولے گا یا آگے کچھ بولے گا؟ آگے بھی بولوں گا. کہا صرف ہم مزاروں کے پاس چلے گا تم شرک ہو گئے؟ یہ برہمن تھا تو دیوبند کا مفتی نہیں تھا, اس کو تو فکر بعد میں ملی ہے. یہ برہمن فتوی دے رہا ہے. شاہ صاحب
برہمن کہہ رہا ہے آپ کا شرک یہ کہ آپ مزاروں پر جاتے ہو, سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر ہمارا شرک یہ ہے کہ ہم مورتیوں کے پاس جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں تو آپ مزار پر جاتے ہو.
شاہ صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے, ہمارا گدنا پھٹ گیا, یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ کہا آگے بھی کچھ کہنا ہے؟
ہاں.
کہا کیا؟ کہ آپ کے شرک کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مورتیوں سے شفاعت مانگتے ہیں,
تم مزاروں سے شفاعت مانگتے ہو.
مانگتے کہ نہیں مانگتے؟
مانگتے.
کہ مزار پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟
ختم میں جاتے. کہ یہ تو شرک ہے.
اب اس نے سوال کیا, اب شاہ صاحب جو جواب دیں وہ بھی مانے اور میں بھی مانے, کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ امام بنتا ہے. بولو سوال.
عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ جنتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب
شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں برہمن تو جاہل ہے, مزار پر جانے کی ہماری نیت اور تیرا مورتیوں کے پاس جانے کی نیت اور, اس سے خدا نے منع کیا اس کی اجازت دی.
سنی آگے دوسری وجہ, فرماتے تو مورتیوں سے شفاعت مانگتا ہے
تو جاہل ہے, جبکہ تو مورتی ہی کو خدا کہتا ہے تو سفارشی کیسا؟
جب تو نے اسی کو خدا کہہ دیا تو سفارشی کیسا؟ اور خدا نے اس کو سفارشی بنایا نہیں, کہتا ہے کہ ہم اگر مزاروں پر جائیں ان کو سفارشی کہیں تو وہ اللہ کے محبوب ہیں, وہ سفارشی ہیں اور وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بارے میں ذریعہ.
تو یہ مسئلے طے ہو چکے ہیں. اب مزار اور مورتی کو ایک سمجھنے والا کون؟ بولو مل کر, بولو مل کر. زور سے نہیں بولو گے پھر ایک گھنٹہ اور بٹھاؤں گا میں تم کو. مورتی اور مزار کو ایک سمجھنے والا کون اور الگ الگ کرنے والے کون؟ شاہ صاحب, شاہ عبد العزیز صاحب. کون بولیے؟
کیونکہ شاہ صاحب قرآن کے قاری
مفسر تھے, وہ سورہ نحل کی آیت کے عالم تھے,
جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے,
سورہ نحل کی آیت کے
عالم تھے. وہ چاہتے اگر وہ وہابی عقیدے کے ہوتے تو وہ برہمن کی بات کو اڈاپٹ کرتے, لیکن نہیں,
ان کا عقیدہ وہی تھا جو ثواب اعظم کا تھا.
شاہ صاحب نے فرمایا سنو ہم اگر مزاروں پر جائیں تو جائز ہی ہے, ان سے شفاعت سفارشی ان کو بنائے تو یہ بھی جائز ہے, تو کرے تو شرک ہم کرے تو توحید. تو مزاروں پر جانا اور اولیاء کو سفارشی بنانا,
شاہ صاحب نے اس کو توحید قرار دیا ہے. کیا قرار دیا بولیے؟ کیا قرار دیا بولیے؟ اور یہ دنیا کیا ہے بتائیے, عالم اسباب کیا ہے؟ بولو 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 کیا ہے؟ یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرا نا, پیر مہرلی شاہ صاحب کی, پیر مہرلی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ فرمایا میں جو مدد ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا. یہ سوال یاد رکھو گے؟ بولو. یہ بڑے بڑے پیٹ نہ ہوا نکل جائے گی, یہ بڑی بڑی گردنیں پگھل جائیں گی خدا کی قسم. اس یہ کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, یہ امام المتکلمین کی بات ہے, یہ شیخ الاسلام کی بات ہے, یہ اس عظیم ہستی کی بات ہے جس پر علم ناز کرتا ہے.
سرکار اعلی حضرت پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, حضور آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ فرمایا, پیارے جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں خدا سے نہیں مانگتا,
اور جو خدا سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا.
وہ چٹا گیا. اس نے کہا, حضور یہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا, اسی کو تو علم کہتے ہیں, اسی کو تو فرق کہتے ہیں, اسی کو تو سورہ نحل کی تفسیر کہتے ہیں,
اسی کو تو فرق کہتے ہیں.
کب وہ کیسے
کہ جو مدد آپ ولی سے مانگے وہ مدد خدا سے نہیں مانگتے, جو خدا سے مانگے ولی سے نہیں مانگے.
تو اس کا گلا خشک ہو گیا. فرما, پانی پی. اس نے پانی پی. کہا, پیاس بجھ گئی؟ کہاں. کہا, کس نے بجھائی؟ کہا, اللہ نے. کہا, پانی کیوں پیا؟ کہا, پانی کیوں پیا؟ کہنے لگا, پانی نے. تو کہا, کفر ہو جائے گا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا. کہا, تو کہا, دے, جو مدد تیری پانی سے تھی وہ خدا سے نہیں تھی, اور جو خدا سے تھی وہ پانی سے نہیں تھی. کہنے لگا, حضور وہ کیسے؟ کہا, تیری مدد پانی سے بہتبار سبب کی تھی اور واسطے کی تھی, اور خدا سے مدد تاثیر کی تھی. یہ سبب مؤثر نہیں ہو سکتا اور وہ مؤثر سبب نہیں بن سکتا. لہذا جو مدد پانی سے وہ خدا سے نہیں, جو خدا سے وہ پانی سے نہیں. لہذا جو مدد بنی سے وہ خدا سے نہیں, جو خدا سے.
یہ مناظرے ولی سے مدد ولی.
میں نے کہا, موٹی کر دو, مسئلہ 5 منٹ کا ہے. مسئلہ بولو,
مسئلہ
مسئلہ بولو, مسئلہ
5 منٹ کا ہے, حل طلب ہے.
کیا ہے بولیے؟ نام نہیں بتاتے, نام اپنا بولیے. میں نے کہا, ابھی تمہیں اعتماد نہیں. مجھے پیر صاحب نے حکم دیا اور بتایا کہ میں اس کی وضاحت کروں. آج کل ایک دوغلا پالیسی چل رہی ہے, اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت. میں نے کہا, کون اہل سنت والجماعت؟
کہنے لگے, ہم.
او میں نے کہا, لو بھائی, یہ تو اتنا بڑا جو ہے وہ اس دور کا جھوٹ ہے,
اور اتنا بڑا یہ مذاق ہے کہ کیا
یہ کہنا. مینڈکی کہنے لگی, میں بھی حور ہوں. کیچڑ میں مینڈکی, مثال ہے نا اردو محاورے میں, کہ مینڈکی کہنے لگی میں بھی حور ہوں.
کہنے لگے, ہم اہل سنت.
میں نے کہا, دہشت گرد, خارجی,
اہل سنت نہیں. تم اہل سنت کیسے ہو سکتے ہو؟
اہل سنت وہ ہے جو مزاروں کو مانتا ہے,
اہل سنت وہ ہے جو میلاد کرتا ہے. بولو سبحان اللہ.
اگر سب سننی بیٹھو نا, یہی مناظرہ کرو میرے ساتھ. اہل سنت وہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے, اہل سنت وہ جو گیارہویں کرتا ہے, اہل سنت وہ جو شہین سے محبت کرتا ہے, اہل سنت وہ جو شہین کو فضیلت دیتا ہے, اہل سنت وہ جو ختنین سے پیار کرتا ہے, اہل سنت وہ جو آستانوں کا رب کرتا ہے, اہل سنت وہ جو نسبتوں کا پیار کرتا ہے, اہل سنت وہ جو اس کے معمولات ہیں, ان تمام کو تو تم کفر و شرک کہتے ہو. تم اہل سنت کہاں سے آ گئے؟
تو یہ ایسا ہوا کہ زہر بیچنے والوں نے دیکھا کہ فنا ٹونک اور کشتے کا نام بڑا مضبوط ہو گیا ہے. انہوں نے کہا, زہر کیسے پلائیں؟ انہوں نے کہا, جی ٹونک کے زہر کے اوپر سے لیبل پھاڑو,
چوہے کا جو بنا ہوا ہے,
چوہے کا جو لیبل بنا ہے
پھاڑو, اور اس کے اوپر ٹانک کا لیبل بنا, جس کو میرے امام نے کہا کہ زہر پلائے شہد دکھائے,
زہر پلائے شہد دکھائے.
آپ سے کاجل صاف چرا لے,
کیا یہ چور بلا کے ہیں؟
تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نہیں نکالی ہے.
سنیو, یہ نام رکھنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا, جس طرح کے برہمن کا خود کو مومن کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ جس طرح برہمن کو خود کو مومن کہنے سے وہ مسلمان. بولو.
اور ابھی پنڈی کا جو واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن میں ایک پلیٹ فارم سے اس بات کو وضاحت کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سوچی سمجھی سازش ہے,
کیونکہ تھیلے کی بلی ابھی نکلی ہے باہر, جو ان کی پریس کانفرنس سے 2 دن پہلے ہو رہی ہے. پریس کانفرنس مار یار کی, اور یہ 3-4 شیطان ان کی یہ ہوئی ہے کہ سارے جلوسوں پر پابندی لگاؤ. میں نے کہا, تم تو فاروق اعظم کے جلوس کے لیے پاکستان کو فتح کر رہے تھے, تم تو پورے پاکستان کی دیواروں کو بھر رہے تھے کہ فاروق اعظم کے جلوس میں شریک ہو اور اس دن تعطیل کرو.
میں نے کہا, اگر وہ عقیدہ تھا تو آج بدل کیسے گیا؟ یہ تمہاری سازش تھی,
دیوبندیوں کی سازش تھی
کہ اہل سنت کے معاملات پر حملہ کیا جائے, اہل سنت کے نام پر حملہ کیا جائے, کہ ایک کو نام اہل سنت کا ڈال دیا جائے
تاکہ 20-25 سال کے بعد ان کو بھی لوگ سنی کہنا شروع کر دیں. اور یہ سنی شیعہ لڑائی نہیں, یہ وابی شیعہ لڑائی ہے.
وابی شیعہ.
بولو کیا؟
بولو کیا؟
کہتے ہم سنی ہیں.
تو میں نے کہا, سنی وہ جو شاہ عبد العزیز کے عقیدے پر ہے, سنی وہ جو شاہ عبدالحق کے عقیدے پر ہے, سنی وہ ہے جو شاہ حاجی امداد اللہ کے عقیدے پر ہے, سنی وہ ہے جو امام حریہ شاہ فتح خیر آبادی کے عقیدے پر ہے, سنی وہ ہے,
بولو نا سبحان اللہ,
سنی وہ ہے جو داتا علی حجویری کے عقیدے پر ہے, سنی وہ ہے جو غوث اعظم کے عقیدے پر ہے, سنی
بدکارہ اپنا نام صالحہ رکھ لے تو صالحہ نہیں ہوتی. صحیح ہے میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو نام اہل سنت رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا,
سمجھ رہے؟
تو یہ وہی بات,
تھیلے سے بلی کیسی نکلی؟ کہنے لگا جی سارے جلوسوں پر پابندی, شیعوں کا جلوس تو گیا اب میلاد کا آ رہا ہے,
یہ میلاد کا جلوس آ رہا ہے.
کہتے ہر مکتبہ فکر, توجہ سنیے گا, ہر مکتبہ فکر کہ جلوس کو بند کرو.
میں نے کہا جو 12 سال تم نے جلوس نکال کر سارے جلوسوں کو بدنام کیا,
جلوس جب تک میلاد کے نکلتے تھے تو ایک کنکر بھی کسی پر نہیں مارا گیا, اس کراچی میں جب تمہارا جلوس نکلتا ہے تو لگتا ہے جیسے دجال آ گیا,
سارے راستے بند,
شور شرابا, دکانیں بند. کس کی؟ کہنے کی
خارجی نکل آئے میدان,
لوگوں نے کہا بند کرو دکانیں کہیں شیطان کی اولاد اثر نہ کر دے ہمارے اوپر.
لیکن جب میلاد کا جلوس نکلتا ہے تو دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں.
جس نے بازار کھولنا ہے بازار بھی کھلا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جلوس تخریب کاری کے لیے نہیں, ذوق عشق مصطفی کو فروغ, امن کو فروغ دینے کے لیے. توجہ صاحب کی اور سنیے میری بات.
سنیوں کا جلوس کسی مکتبہ فکر کی نمائندگی نہیں کرتا, یہ گنبد خضرا کی نمائندگی کرتا ہے. میں کہتا ہوں پیر صاحب کے 2000 مریدین ہوں گے اور 2000 مریدین 2000 جگہ سے جلوس نکالتے ہوں گے, لیکن میں ادباً کہنا چاہتا ہوں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نہ پیر صاحب کو جانتے نہ مجھے جانتے, لیکن وہ اپنی گلی کوچوں سے جلوس نکالتے ہیں صرف عشق مصطفیٰ.
12 ربیع الاول کا جلوس
کسی سنی عالم کی قیادت میں نہیں ہوتا ہر جگہ,
توجہ ہے آپ کی؟ کسی سنی شیخ کے قیادت میں نہیں ہوتا. یہ تو ایسا فطرتی جلوس ہے, یہ تو ایسا فطرتی نظریہ ہے
کہ جناب کچی آبادیوں میں 4 نوجوان بھی عشق مصطفیٰ میں نکل پڑتے ہیں,
4 بوڑھے بھی عشق مصطفیٰ میں نکل پڑتے ہیں. اس کی فکر کسی مکتبہ فکر کی ترجمانی نہیں, اصل میں گنبد خضرا کی ترجمانی ہے. اور اہل سنت اس کو کرتے ہیں تو اہل سنت وہی کرتے ہیں جو گنبد خضرا سے.
اس کو کسی مکتبہ فکر کی بات کہہ کر مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے,
یہ درست بولیے. اور جلوس میلاد کے بدنام نہیں ہوئے,
جلوس تمہارے جو فاروق اعظم کے یوم پر جو تم نکالتے ہو نا,
وہ نام مقدس, وہ نسبت مقدس, وہ مقام مقدس,
لیکن ان کے نام کو تم نے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, وہ دہشت گردی کے لیے نکالا گیا.
اور حافظ الجانوی نے یہ بات ٹی وی پر کی ہے, شیروں جیسا دل رکھو.
سنی اگر جاگ جائے تو آگے کوئی نہیں آتا.
اس نے کہا جی ہماری جماعت میں سنی بریلوی بھی ہیں. میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا,
یہ کبھی بولیے
یہ نہیں ہو سکتا. سنی بریلوی جو آستانوں سے وابستہ ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جن کے سروں پر اہل بیت کی توہین کا, کسی نے پوچھا گنگوئی سے ان کے گرو گنڈال سے کہ جناب منظر یہ بتائیے ہندو سود پہ جو پیاؤ کا پانی پلاتے ہیں وہ جائز ہے؟ کہنے لگا جی یہ بالکل جائز ہے.
کا ذکر حسین میں جو شربت پڑتا ہے وہ حرام ہے.
کہنے لگے حضرت یہ جو بچہ پیدا ہو جائے, تو دیوبند میں دیگ اور لفافے آتے تھے نا,
یہ جو بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جنم دن منانا جائز ہے؟
کہنے لگا جائز ہے.
کا رسول اللہ کا پیدائش کا دن کا بدعت ہے. سوال ہوا اگر صحیح روایات پڑھی جائیں قرآن سے درس دیا جائے تو پھر بھی حرام ہے؟ یہ فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھیں,
پھر بھی
حرام ناجائز ہے.
میں نے کہا یہ صفیہ یہ اہل سنت نہیں ہے,
یہ اہل سنت
بولیے نہیں ہے. ہندوؤں کی ساری رسمیں جائز ہیں,
اور ذکر حسین اور ذکر اہل بیت اور میلاد کی محفلیں حرام ہیں. تھانوی صاحب جب دیوبند سے فارغ ہوئے نا تو کانپور گئے امامت کے لیے, تو 17 سال بعد امامت کی سنی بن کر, تو گنگوہی کو پتا چلا کہ تھانوی صاحب وہاں پر کانپور کے اندر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. یہ تذکرہ رشید جو سب سے بڑا مقدمہ تاریخ ہے اس میں یہ مناظرہ تھانوی صاحب کا گنگوہی کا موجود ہے. گنگوہی نے خط لکھا سہارنپور سے,
میں نے سنا ہے ہو ہمارے شاگرد اور کھڑے ہو کر میلاد پڑھتے ہو بدعتوں والا.
تو تھانوی صاحب جواب کیا دیتے ہیں,
قیام کانپور قیام میلاد کے بغیر متصور نہیں ہے.
نہیں سمجھے جی, کہتے ہیں ان کو گھیرنا ہے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا پڑے گا.
گنگوئی کی بات پھٹ.
ہم نے کہا عقیدے میں گھیرنا گھارنا کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی الحمدللہ اللہ وہ دن نہ لائے ہمیں استقامت دے ان بزرگوں کے صدقے. گردن پر اگر کوئی تلوار بھی رکھے اور کہے یا رسول اللہ نہ کہنا, میں نے کہا گردن چلا میں یا رسول اللہ کہوں گا,
تو تلوار چلا میں یا رسول اللہ کہوں گا, میں غوث اعظم کہوں گا, میں خواجہ غریب النواز کا نام لوں گا, میں محمد یزدانی مقدوم سمرانی کا نام لوں گا.
اس لیے کہ یہ ضرورت کے رشتے نہیں ہے, یہ عشق اور دل کے رشتے ہیں. یہ ضرورت کے رشتے نہیں ہے, یہ عشق اور بولیے دل کے رشتے ہیں. اسی طرح ایک بھینسا آج کل متعارف ہوا ہے, شرابی بھینسا, شراب کے اور یہ پوری ہمارا ملک اللہ ہی رحم فرمائے۔ اب سنیو اپنی فکر کرو اور ان مزاروں میں جڑ جاؤ، ان کے عقیدے پر جڑ جاؤ، جہاں عدالت میں انصاف نہ ہو، جہاں ذمہ دار حساس اداروں کے اندر اعتماد نہ ہو۔ اور سنو، اے ہمارے باپ دادا نے پاکستان بنایا ہے، تم ہمیں نہیں ستاؤ۔ الحمدللہ ثواب نے ہماری مدارس میں اور آج بھی وہاں شہداء کے لیے فاتحہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آستانوں، ہماری مسجدوں میں، قصور پر، فیروز پور پر، سیالکوٹ پر، وزیرستان میں ملک کا دفاع کرنے والوں کو ہم شہید کہتے ہیں اور ان کا فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے سپاہی کو نہ ہم جانتے نہ ہمیں تمہاری سپاہی کی ضرورت ہے، اس مٹی سے ہمیں محبت ہے۔ بولو سبحان اللہ،
اس مٹی سے۔
اور یہ تمہارے اندر جو گھسے ہیں نا، یہ تم نے خود اپنی مسجدوں میں دلال بٹھائے ہیں۔ وہ کون سی ان کی جی ایچ کیو، کیا ہوتا ہے وہ جی ایچ کیو کہتے ہیں، جی ایچ کیو، تو سارے اندر مخبر کس کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کے نیوی کے اندر جو گھسے ہیں، یہ ایسی گھسے ہیں اندر سے ملا نے گھسایا، سارے مرکز تو
تم نے وادیوں کو دیے ہیں، دلالوں کو دیے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو جناب دہشت گرد کون ہے، تو کھول کے فیصلہ کرو۔ لیکن سن لو، سن لو، سن لو یہ بات، عقیدے کی سنو، بزرگوں کے قدم میں بیٹھ کر سنو، دل کی بات سنو، اور حق سنو، موت کو یاد رکھ کر سنو۔ مجاہد جو واقعی میں فی سبیل اللہ شہید ہوا ہو، جو واقعی میں جنتی مجاہد ہو، وہ جنت میں جائے گا نا، تو چارانے کا بھی حساب اگر اس کے پاس ہونا تو اگلا اس کا ہاتھ پکڑے گا،
یا اللہ جنت میں تو جا رہا، میرا چارانہ دیا تھا اس نے، اللہ کا رک جا رک جا، پہلے چارانہ واپس کر اس کا۔ تو جو واقعی میں رہا فی سبیل اللہ میں گیا ہو، یہاں تو کہتے کتا شہید، میں نے کہا جی مارنے والا کتا، مرنے والا کتا، جی کتے شہید ہیں۔ وہ کسی نے کہا جی مفتی اگر گدے ہوں گے تو کتے ہی شہید ہوں گے، نہیں سمجھا، جس میں مفتی اگر گدے ہوں گے تو کیا ہوگا، کتے شہید ہوں گے۔ اور شہید کو رتبہ معاذ اللہ کے کتے کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ محاورے ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے محاورہ کہا تھا۔ میں نے کہا تھانوی نے بھی جو بکواس کی تھی حفظ الایمان میں، وہ بھی یہی بہانے کر رہا تھا۔ او بھائی، محاورہ ہو یا الٹا ناچ رہا ہو، جملہ غلط ہے، جملہ غلط ہے۔ منور حسن نے بکواس کی، اتنی بڑی خبر، اتنا بڑا خطر میں لکھ لیا۔
لیاقت بلوچ کہتا ہے ہم نے 40 سال پاکستان کی خدمت کی۔
میں نے کہا اس میں کا اختلاف تھا کہ تم نے زلزلے والوں کو خیمہ نہیں دیا، یہ پانی نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ بھی سن لو، تم نے ریاست میں ریاست بنانے کے افراد تیار کیے،
جانتے ہم تمہیں، لیکن یہ بات یہ بھی سن لو کہ جناب یہ جو کیا ہے تم نے،
ایشو یہ نہیں تھا، ایشو تھا شہید کو تم نے شہید نہیں کہا، اس کو مناظرے میں کہتے ہیں خلط مبس، یعنی جہاں پھنس جاؤ تو ادھر ادھر لے جاؤ۔
کیا ہم نے پاکستان کی خدمت نہیں کی؟ کیا ہم نے زلزلے والوں کی مدد نہیں کی؟ کیا ہم نے خیمے نہیں پہنچائے؟ تو ابے اس پہ اختلاف کب ہے؟
اختلاف یہ کہ تم نے فوجیوں کو شہید نہیں کہا، ان کو بدلا دی، اس کو کہتے ہیں خلط مبس۔
اتنا بڑا بانس لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بڑی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی وزیر اعظم کو؟
چھوٹی سی بات تھی جس نقطے پہ بات کی جاتی، لیکن اس ملک کی حفاظت اللہ کرے، جہاں حساس ادارے کی ذمہ داری کو چھوڑ دے، لیکن ایک خادم ہونے کی حیثیت سے،
سنو، ایک خادم، کیونکہ میرا منصب اس کی اجازت دیتا ہے،
شاید اترنے کے بعد میں کچھ اور سوچوں، لیکن یہاں بیٹھ کر میں یہی کہوں گا، ان بزرگوں کی نسبت سے اپنی قبور مقدسہ سے دیکھ رہے ہیں،
ایک مجاہد جو واقعتاً فی سبیل اللہ شہید ہے،
چارانہ اس پر اگر ادھار ہوگا تو اگلا اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ تو سنو فوجیوں، سنو ہم محب وطن اداروں، سنو ججو، یہ 50,000 جو پاکستانی مظلوم مارے گئے ہیں نا، یہ تمہیں پکڑیں گے قیامت کے دن۔
اگر تم نے بڑی ڈینگے اور تمغے بھی لگا لیے ہیں نا، یا میں نے بہت بڑی پگڑی باندھ لی ہے، تو میری اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی ادارے کی توہین نہیں کر رہا، میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
میں بولیے،
بولے، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ 40,000 بے گناہ جو شہید ہوئے ہیں،
ان کا خون ان کی گردنوں پر ہے جو انصاف دلا سکتے ہیں،
اور اگر یہ مر جائے،
اور یہاں تو کمال کچھ اور ہے،
طالبان کہتے ہیں ہمارا پسندیدہ چیف جسٹس ہے،
میں نے کہا واہ واہ،
یہاں تو معیار ہی دوسرا ہے۔ لیکن سن لو، شرعی قاعدہ یہ ہے کہ چارانہ بھی مار ہوگا
تو بندے کا وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ کتنے مظلوم مارے گئے، میرا بالکل قریبی پڑوسی، میرے دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہے،
موبائل لوٹنے والے نے موبائل مانگا، وہ بیچارے نے گاڑی بچا بھگائی، کولگیٹ کمپنی کے اندر وہ ڈائریکٹر ہیں بیچارے، وہ پیچھے سے گولی چلائی اس نے، ظالم نے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیوی کو گولی لگ گئی،
بڑی نئی خاتون تھی، میں نے اس گھر میں ماتم دیکھا، یہ تو میرا دیکھا ہوا ہے، آپ بھی کہیں دیکھے ہوں گے،
اس گھر میں ان بچوں کو آج میں نے دیکھا ہے جو قریب مرگ ہو گئے اپنی ماں کے پیچھے،
وہ گھر پورا اجڑ گیا, وہ گھر ویران ہو گیا,
خدا نہیں پوچھے گا. ایک بلی کو قید کرنے کے بارے میں ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے جبکہ نمازی تھی, تو تمغے سے تم بچ جاؤ گے.
تو لہذا ذمہ داری وقت کی یہ ہے اور ریاستی ذمہ داری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا بھی دہشت گردی کرے اس کو ٹنگائے.
اگر کوئی ہمارا مرید بھی اس ریاست کے خلاف کام کرے آپ اس کو قرارداد کوئی سزا دیں جو آئین میں موجود ہے.
اس لیے کہ شریعت ریاست کی قدر کرتی ہے, شریعت قانون کی بولیے قدر کرتی ہے. لیکن حال یہ ہے ایک شرابی بھینسا جس کے نیٹ پر اس بھینسے کی تصویریں موجود ہیں, یہ تو ہم کسی چینل پر پابند ہیں, مجھے دوست کہتے کبھی آؤ کھل کر, میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے. اس وقت ہمارے دوست موجود ہیں ڈیبیٹ کرنے والے, وہ کریں, وقت آئے گا تو انشاءاللہ سر پر کفن باندھے ہوئے پھر انشاءاللہ عملی طور پر باندھ کرائیں گے. لیکن سنیں اس بات کو, اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارے پیچھے عوام ہے کہ نہیں, ہم نے حضرت حر کو دیکھنا, کوئی آئے نہ آئے میں تو جا رہا ہوں کیونکہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. سنیے, چھکے چھڑا سکتے ہیں ان کی بدماشی کی, ہم بول نہیں سکتے ہی ہمارے سامنے, لیکن سنیے ہمارا چپ رہنا خاموشی نہیں ہے, یہ گویا کہ بزدلی نہیں ہے, یہ شرافت ہے اور اپنے مقتداؤں کی بات پر عمل ہے. لیکن سنیے, وہ شخص شراب کے دھت نشے میں جگہ جگہ پکڑا گیا, اس کی تصویریں موجود ہیں برہنہ عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے, ایسا شخص سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا, اس کو قرآن جیسی مقدس کتاب کا درس بھی بیوی پر دے دیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ,
قرآن جیسی
مقدس کتاب کا درس پی ٹی وی پر دے دیا گیا.
پی ٹی وی پر ریاست کی اجازت سے کوئی نہیں آتا. وہ شخص جو شراب کی بوتلیں پیتا ہو, وہ شخص جس کے اندر تمیز پاک بازی اور بے حیائی کی نہ ہو, اسے قوم کے سر پر تم مفسر قرآن بنا کر مسلط کرتے ہو.
وہ اپنا نام لکھتا ہے طاہر اشرفی اشرفی اشرفی, تو وہ اشرفی نہیں ہے جو یہ پاکیزہ نسبتیں ہیں, یہ جو پاکیزہ نسبتیں ہیں سمجھ رہے ہیں, یہ اشرف جو ہے وہ اشرفیت سے ہیں, شرف سے ہیں. صحیح ہے, کس سے ہیں؟ اور یہ وہ شرف سے ہیں جو اسم کا مسمی ہے, جو اسم کا مسمی ہے. اور سن لیجئے, اشرف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اشرف جو ہوتا ہے, بولیے اس میں تفضیل ہے نا جی, اشرف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جس نے مصطفیٰ کو اشرف جانا وہی اشرفی ہو سکتا ہے, جس نے مصطفیٰ کو اشرف جانا وہی اشرفی ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کو اشرف جاننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ثانی نہیں ہے, حضور کا ثانی نہیں ہے,
اس لیے کہ اشرف مطلق مصطفیٰ کی ذات ہے,
اور امتناع نذیر حضور کی مثل نہیں آئے گی. یقیدہ
جس کا ہوگا وہی حقیقی اشرفی,
اور جو یہ کہے کہ حضور جیسے کئی ہو سکتے ہیں
وہ دجال ہے اشرفی نہیں ہے,
وہ دجال ہے اشرفی. اور پھر یہ بعید نہیں کہ اس نے اشرف علی تھانوی کی نسبت سے اشرفی لکھ دیا,
اشرف علی بولیے
تھانوی کی نسبت سے اشرفی لکھ دیا ہو, ظاہر سی بات نام ہمارا استعمال کیا گیا, آپ اپنے حلقے میں مزاق تو کریں گے نا, بولو کریں گے کہ نہیں کریں گے,
کسی کو برا لگے مجھے غرض نہیں,
کسی کو اچھا لگے ہمیں غرض نہیں, کیونکہ اہل حال اور اہل باطن اور اہل جو ہے اہل اہل حال والوں کی محفل میں بیٹھے تو پھر عقیدے کی بات ہوگی. کس کی ہوگی بولیے؟ عقیدے کی بات ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا سنیو, فخر سے اپنے نام کے آگے قادری لکھیں, اشرفی لکھیں, رضوی لکھیں, چشتی لکھیں, سہروردی لکھیں, اپنی نسبتیں لکھیں تاکہ پہلے سے آپ کا پتا پتا ہو کہ یہ ہے کون,
یہ ہے کون. تمہارے پاسپورٹوں پر یہ مینشن ہونا چاہیے, تمہارے شناختی کارڈوں پر یہ مینشن ہونا چاہیے, تمہارے
ہر وہ چیز جس میں تمہارا تعارف ہوتا ہے اس میں یہ مینشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے, یہ دین کی ضرورت ہے اور یہ عقیدے کی ضرورت ہے.
بولو کس کی ضرورت ہے؟ دین کی ضرورت ہے اور یہ
عقیدے کی ضرورت ہے. یہ جملہ سنیے اور گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے کہا جی یہ تو نے اتنے سے کیلے کو دیکھا اور تو پریشان ہو گیا, تو کہتا ہے کہ یہاں پر کیٹو کا پہاڑ ہونا چاہیے. کہنے لگا ہاں یار کیٹو کے پہاڑ کتنی اگر صفا کی پہاڑی ہوتی تو بات واضح ہو جاتی. میں نے کہا خدا چاہتا تو کیٹی سے اونچا صفا کو بنا دیتا.
لیکن پھر جنتی اور جہنمی پہچانے کیسے جاتے؟
پھر دنیا آزمائش بلندی کیسے؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کو دیا مرتبہ ظاہر میں عام طریقے سے. اب دیکھا کہ کون ہے اس کے ظاہر کو دیکھے گا اور کون ہے جو اس کے باطن کو دیکھے گا, کون ہے جو اس کی نسبتوں کو دیکھے گا. لہذا گنبدوں والوں کو سنیے یہ بات, یہ گنبد جو بنے یہ ولیوں کے لیے نہیں بنے, یہ ہمارے لیے بنے. کس کے لیے بنے بولیے؟ تاکہ ہمیں اہل عرفان کو جاننے میں آسانی ہو. یہ ہمارے ہدایت کا معیار ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے مینار کا نشان ہے, یہ ہمارے ایمان کا نشان ہے. یہ گنبد کیا ہے بولیے؟ ہمارے ایمان کا نشان ہے. میں بول کر بڑی ذمہ ہو رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہمارے ایمان کا نشان ہے, یہ ہمارے عقیدے کا نشان ہے. جو آنکھیں اس طرف بڑے اس کو پھوڑ دینا, جو ہاتھ اس طرف بڑے اس کو توڑ دینا. چار تیار ہو یا اور بھی ہو, ویسے چار ہی آتے ہیں ویسے ہمیشہ, اور جھٹا ایسی فارغ لے جاتا ہے. تیار ہو اس کے لیے؟ جو آستانوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ توڑ دیں گے آپ؟ میں تو توڑ دوں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق. میں وہ آنکھ ضرور پھاڑ دوں گا جو اس کو بری نظر سے دیکھے گی, میں وہ دانت ضرور توڑ دوں گا جو ان کے خلاف بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گنبد نہیں ہے, میرا ایمان ہے, یہ میرے عقیدے کا نشان ہے. اس کی ضرورت صاحب مزار کو نہیں ہے, اس کی ضرورت مجھے ہے. تو ولیوں کا نام لینے والوں, کوفے کا حال تم نے دیکھا, نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے. آج تک ٹھوکرے لیکن سزا معاف نہیں ہے. تو لہذا سزا تمہارے سامنے ہے اور ادا بھی تمہارے سامنے ہے. حضرت حر بھی تمہارے سامنے ہے, کوفی بھی تمہارے سامنے ہے. خدا وہ دن نہ لائے کہ خارجیت کی لعنت گلی گلی میں آ جائے. لیکن سنو, یہ وقت وہی 1857 کا قریب آ رہا ہے, یہ دور وہی آزادی پاکستان کے قریب آ رہا ہے. تمہیں کمر کسنی ہو اور بھاگنا نہیں, اس لیے کہ بھاگو گے پھر بھی مرو گے. 20 سال بعد مر جاؤ گے, 10 سال بعد مر جاؤ گے, مرو گے پھر بھی. لیکن پھر مرو گے نا تو پھر زندگی میں پھر موت نہیں آئے گی اور پھر اس میں پھر بھگتنا پڑے گا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لہذا نظریہ پاس جاری کے لیے جب ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا تو پھر ان کی عزتوں کی دفاع کے لیے سینہ بھی ہم نے پیش کرنا ہے. تیار ہیں اس کے لیے آپ؟ تیار ہیں؟ ہاتھ کسی کے نیچے نہ رہے, میں اسٹیج سے مطالبہ نہیں کر رہا, آپ سے کر رہا ہوں. تیار ہیں آپ گنبدوں کی حفاظتوں کے لیے, ان سجادوں کی حفاظتوں کے لیے؟ انہیں آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ تمہاری غلامی کا تقاضا ہے, یہ تمہاری محبت کا تقاضا ہے, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو جب حجاج بن یوسف نے لٹایا گردن کاٹنے کے لیے, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. غلطی کیا تھی؟ مولا علی کا ذکر کرتے تھے. یہ حجاج کے اندر میں غلطی تھی. حجاج پکا خبیث خارجی تھا. اس نے جب گردن رکھی تلوار کے نیچے اور جلاد کو کہا ذرا چبا, تو اس نے چبایا تو قریب آیا حجاج, کہنا تلوار ہٹا. کہا صحیح, ایک بات بولوں؟ کہا کیا؟ کہا دیکھو بستر تیرا انتظار کر رہا ہے, جا لیٹ گیا. ایک بات کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا علی کا ذکر چھوڑ. حضرت سعید نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے بچ جاتے ہیں. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری ذہنی ٹریننگ ہو جائے. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا, آپ کے والد کو کربلا میں شہید کیا, ہم جب دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. جب آپ کے والد کو شہید کیا گیا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ ہمارے استاد بچپن سے ہمیں شہادت کے واقعات سناتے تھے اور اشارے قربانی بتاتے تھے. ذہن پہلے ہی بن گیا تھا, اس لیے استقامت مل گئی. اس لیے استقامت, اور جنت کوئی نانی اما کا حلوہ نہیں ہے جو ایسی مل جائے گی. یہ قربانی کی رائے ہیں, قربانی کی. اور دیکھو بھاگنا بھی فضول ہے, مرنا پھر بھی ہے. مرنا بولیے پھر بھی ہے. خدا سے آزمائش نہیں مانگ رہے, آزمائش نہیں مانگ رہے, توفیق مانگ رہے, وفا کی توفیق. بولیے وفا کی توفیق, دین کی حمیت اور غیرت کی توفیق مانگ رہے ہیں. اور یہ جملہ سنیے سعید بن جبیر کا, جو عقیدے کی غمازی کرتا ہے. حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر تابعی ہیں, اجلہ تابعی ہیں, کہا وہ بستر آرام انتظار کر رہا ہے. اور یہ ہر بندہ سنے جیسے اس کے اوپر گزر رہی ہے. حضرت سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف کے لوگ پکڑ کے لے گئے نا, تو میں نے طبقات شافیہ میں پڑھا ہے, ان کی 4 سال کی بیٹی بھاگتے ہوئے ان کے پاؤں سے لپٹ گئی. حجاج کے فوجی جب لے جا رہے ہیں, حجاج خارجی تھا, اس کے دور میں ذکر علی حرام تھا ماذا اللہ. حضرت امام نسائی نے اور سعید بن جبیر نے برملہ منبر پر مولا کا ذکر کرتے تھے.
ہماری کروڑوں سال کی تہجدیں ان کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. بولو سبحان اللہ, کروڑوں سال کی جوتی کا مقابلہ. جاگ رہے ہو,
حضور سے ملنا ہے, ان بزرگوں سے ملنا ہے, خدا سے ملنا ہے, جنت میں جانا ہے, مرنا حق ہے نا, دنیا فانی ہے نا, قبرستان میں ہمارے ماں باپ رشتے دار بھائی سب گئے نا, آج اور کل پرسوں بھی کہے گئے نا, بولو نا, ہم نے بھی جانا ہے نا.
اب سنو یہ, اب سنو اس چیز کو تازہ کر کے سنو. یہ بے غیرت اور بے حیاؤں کی بات نہیں ہے, غیرت مندوں کی بات ہے. جسے موت یاد ہے ان کی بات, جنہیں رسول اللہ سے ملنا یاد ہے ان کی بات, جنہیں موت پر یقین ہے ان کی یاد ہے, مرنا حق ہے. اور جب لکھا ہے جب آئی, یہ بھی سمجھے اللہ عافیت ہے عافیت.
سنیے, چار سال کی بیٹی جب ان کو حجاج بن یوسف کی فوج پکڑ کے لے جا رہی ہے سعید بن جبیر, تو ان کی بیٹی ان کو مدرسے سے پکڑا, تو ان کی بیٹی بھاگتے ہوئے آئی, شور سن کر تو باپ کے پاؤں پہ لپٹ گئی, قربان جاؤں سعید بن جبیر سے.
بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ بیٹا رونا نہیں, جاؤ ماں کے پاس اور ماں کو کہو قیامت میں ملاقات. اللہ اللہ اللہ, کیا کہا, سن رہے ہیں جملہ, سب مل کر کہو, کہاں ملاقات ہوگی؟
کوئی خاموش نہیں رہے گا, میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں, مل کر کہو کہاں ملاقات ہوگی.
بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا, اپنے بچوں کو تصور کرو, میرا چھوٹا بچہ 3 سال کا, میں اس کا تصور کرتا ہوں. سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جاؤ بیٹا, اما سے کہنا گھبرائیں نہیں, قیامت میں ملاقات. جن کا نام لیا تھا آج ان کے لیے جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے بولو سبحان اللہ,
اور زور سے بولو سبحان اللہ, ذکر حسین کی خوشی میں بولو اللہ کی تعریف میں سبحان اللہ.
4 سال کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا, جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ, ماں سے کہنا قیامت میں ملاقات ہوگی.
جب لے گئے, جب لٹا دیا گیا حضرت سعید بن جبیر کو, حجاج بن یوسف ملعون نے جب لٹا دیا تو گردن پر جب تلوار رکھی تو چبایا, اور چبانے کے بعد ہٹوایا
اور کہنے لگا, وہ سامنے بستر دیکھ رہے ہو سعید؟ کہاں؟ کہا اس پر لیٹ جاؤ, لیکن ایک کام کرنا ہے. کہا کیا؟ کہا وعدہ کرو علی کا ذکر نہیں کرو گے ممبر پر.
ممبر پر علی کا ذکر بولو یا میں میسج کرتے ہیں, بہت مزاروں کے بارے میں تو بولتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام.
میں نے کہا مرد کے بچے ہو تو دلیل سے بات کرو, دلیل سے, دلیل سے, دلیل سے.
کس سے بولو؟ دلیل سے, ورنہ پھر سامنے آنا, پیچھے نہیں آنا. ہاں یہ ہم سے عہد کرو, سامنے آنا, ہجڑوں کی طرح پیچھے نہیں آنا, کیونکہ پیچھے کھانے کے عادی نہیں ہم, سینے پر کھانے کے عادی ہیں. سامنے آنا, پیچھے نہ آنا. ان بزرگوں کے در کے کتے ہیں, تو دیکھے گا کہ پھر اس ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے طاقت کیا رکھی ہے. سامنے آنا, اس لیے کہ طاقت پٹھے کی نہیں ہوگی, الحمدللہ ان کے کرم کی ہوگی. تجھے پھاڑ نہ دیا تو سید کا بیٹا نہ بننا,
کیونکہ میرے میں ان کے در کا کتا ہوں اور تو ان کے در کا دشمن ہے. تو ان کے در کا دشمن ہے اور میں ان کے در کا کتا ہوں. اور کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کے دشمن کو پھاڑ دینا. بولو منہ سے بے, کیا کر دینا؟ پھاڑ دینا. بنا رہے ہو عقیدہ؟ بنا رہے ہو عقیدہ؟ بنا رہے ہو؟ بنا رہے ہو؟ کاروبار میں دین نہیں بدل دینا, کروتھیو کروتھیو میں دین نہیں بدل دینا, برادریوں میں دین نہیں بدلنا. دین ان کی نسبتوں کا نام ہے, دین ان کی دانت نہیں نکالنا, عقیدے کی بات ہے. دین ان کی بولیے نسبتوں کا نام ہے. مزاج بناؤ, کون سی بات ہنس کے سننی, کون سے رو کے سننی ہے. مزاج بناؤ, مزاج مزاج بناؤ. سنیو تمہارا مزاج بن گیا, تمہارا مزاج بن گیا تو پھر الحمدللہ کائنات کے 4 دنگ کے اندر, عالم کے اندر الحمدللہ ذکر ہی ذکر ہوگا. اور یہ ذکر اللہ خود پھیلا رہا ہے, کوشش کرو کہ ذکر کا تم باعث بنو.
حجاج بن یوسف کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر سے رضی اللہ تعالی عنہ, کہا یہ بستر آرام کر رہا ہے, جاؤ آرام کرو لیکن ذکر علی نہیں کرنا. کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آخری جملہ تقریر ختم, دونا جملہ سنیے, بس جملہ جملہ بولیے سبحان اللہ, جملہ سنیے, جملہ سنیے.
آستانوں پر ایسے ڈھیلے لوگ نہیں آتے, بولو سبحان اللہ. آستانوں پر وہ آتے ہیں جو سب کچھ قربان کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں, بولو سبحان اللہ. یا دنیا لینے نہیں آنا, دین لینے آنا, کیونکہ پیر سے بندہ دنیا نہیں مانگتا, دین مانگتا ہے, اللہ مانگتا ہے. المرید لا یرید الا اللہ. دنیا مانگنا ہے تو تھانے والے کے پاس جاؤ, سیاسی وزیر کے پاس جاؤ, خدا چاہیے تو یہاں پر آ جاؤ.
خدا چاہیے, اللہ سے ملنا ہے,
پھر یہاں پر آؤ، ان مزاروں سے دنیا نہیں ملتی، خدا ملتا ہے۔
دنیا تو پھر ایسے قدموں میں پڑی ہے،
اصل چیز خدا کو مانگو۔
سنے جملہ سنیے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔
کہا یہ بستر انتظار کر رہا ہے شہید تمہارا، اگر رہنا ہوتا نا تو پھر وہ رہ جاتے، ان کی نمازیں تھی۔ نہیں نہیں وہ بہت اچھے مبلغ تھے شاہ صاحب، آپ ذرا تھوڑا لحاظ، میں نے کہا وفا ہوتی ہے، رہنا ہوتا تو سعید بن جبیر جیسے مناظر کو رہنا چاہیے تھا، سعید بن جبیر جیسے محدث کو رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ وفا کی رائے ہوتی ہے بھائی، ہر بندہ پر ٹائم پورا کرنے آتا ہے، یہ نجدی کچھ بھی کر دے یہ نیچے نہیں ہو سکتا، وہ رفان اللہ کا ذکر ہے، بس یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو،
اپنے آپ کو کس طرح قربان کرو گے۔
تمہاری وجہ سے کوئی جھنڈا اونچا نہیں رہے گا، جھنڈا اونچا ہے، ہاں یہ اگر تم جڑ گئے تو اپنے آپ کو اونچا کرو گے،
اپنا کام کرو، اپنا کام۔
سعید بن جبیر نے کہا حجاج
مر جاؤں گا لیکن ذکر علی نہیں چھوڑ سکتا۔
بولو سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ۔ تم کیا سلیم نیاز کھانے آئے ہو؟ بولو سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ۔
یہ سبحان اللہ بولو گے تو نیاز صرف نفع دے گی تم کو اندر، کیونکہ روحانی غذا ہے، یہ روحانی کیا ہے بولیے، غذا ہے، یہ اندر سے نفع دے گی، اس کو نیاز کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں، برکت۔ برکت کا معنی ہوتا ہے کہ دگنا فائدہ دے، جسم کو بھی تباہ نہ کرے اور دل کو بھی زندہ کرے،
دل کو بھی زندہ کرے۔ سعید بن جبیر کو جاج کے لیے نہیں چھوڑو گے ذکر علی،
نہیں چھوڑو گے۔
آج کے حالات پر قیاس کر کے سنیے یہ بات، کہا نہیں چھوڑو گے، کان میں کہنے لگا، کھڑے ہو کر کہنے لگا دور سے، تیرا جینا جیرن کر دوں گا میں، تیرا وہ حال کروں گا صحیح، دنیا دیکھے گی۔ سعید بن جبیر کا سر جھکا ہوا نا تھا، قریبا تیرے کان میں ایک بات کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ،
یہ جملہ میں کھڑے ہو کر نہ کہوں آپ سے، کیونکہ میری اہمیت نہیں، جملے کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا اس کو کھڑے ہو کر کہوں گا میں، توجہ رکھیے اس بات۔ بولیے سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ کہا سعید یہ بستر آرام کے لیے پکار رہا ہے تجھے، یہ بستر پکار رہا ہے، بس ایک کام کر، ذکر علی چھوڑ دو۔ کہا حجاج یہ نہیں ہو سکتا، حجاج نے کہا میں تیرا جینا دوہبر کر دوں گا، جینا جیرن کر دوں گا، زمین کو تنگ کر دوں گا۔ فرما میں تو اٹھ نہیں سکتا، تو جھک کر ذرا میری ایک بات سن۔ حجاج جھکا اور نیچے آ، وہ جھکا اور نیچے آ، کہا جھکا اور نیچے آ، اس نے کان قریب کیا نا
تو صحیح بھی جبیر نے کہا،
فرمایا حجاج ذکر علی تو نہیں چھوڑوں گا، تو جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تیرا جینا جیرن کر دوں گا، تو حجاج سن، اگر تو میرا جینا جیرن کرنے پر قادر ہوگا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔